حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا میں، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر، خیرت کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی، ضمیر اس در سے گر نسبت نہ رکھے لوح پیشانی، تو کشکول گدائی ہے چہ درویشی چہ سلطان، میرے واجب الاحترام ملکہ ہانس علاقہ پاک پتن ساہیوال کے دوستو، مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ حضرات کافی تعداد میں حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے جلسے میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں. میں پہلی مرتبہ آپ حضرات کے قصبے میں حاضر ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے. یہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر منعقد ہو رہا ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ بات عرض کروں. کوئی مسلمان دنیا میں ایسا نہیں جو حضور کی شان کا حق ادا کر سکے. ہم حضور کی شان کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم تو نام لکھانے مصر کی اس بڑی آتی ہے جو یوسف کنعان کو خریدنے کے لیے روئی کی ایک گٹھڑی لے کر آئی تھی، اور کسی نے کہا تھا کہ اماں تیری گٹھڑی سے بھی بھلا یوسف خریدا جائے گا. یوسف کو خریدنے کے لیے تو بادشاہتیں آئی ہیں. تو حضرت یوسف کی اس خریدار عورت نے کہا تھا کہ باپ خریداری کی نہیں ہے، بات پیسے کی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے کہ یوسف کا خریدار کون کون ہے، تو میرا نام بھی خریداروں میں آ جائے. تو ہماری مثال اسی بڑھیا کی ہے. حضور کی سیرت کا حق نہیں ہم ادا کر سکتے، لیکن ہم نام لکھوانا چاہتے ہیں کہ خدا قیامت کے دن پوچھے گا کہ میرے نبی کا مدہ خان اور نغمہ سرا کون تھا، تو ہمارا نام بھی ثنا خانوں میں آ جائے. آئے گا یا نہیں؟ توجہ ہے آپ کو میری طرف؟ توجہ کرنی ہوگی. جو لوگ میری تقریریں سنتے رہتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ پورے اجتماع میں جب تک تمام لوگ میری طرف متوجہ نہ ہوں میں بات سمجھا نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا؟ میں کوشش کروں گا کہ حضور کی سیرت کے بارے میں کچھ ایسی باتیں ضرور آپ کو بتاؤں جو عام طور پر بیان نہیں کی جاتی، لیکن یہ سب کچھ ہوگا آپ کی توجہ سے۔ ایک یہ ہے کہ میں نبی کی شان بیان کروں، ایک یہ ہے کہ چشتی صاحب نبی کی شان بیان کریں، ایک یہ ہے کہ مولانا حق نواز جھنگوی حضور کی سیرت بیان کریں، اور ایک یہ ہے کہ حسان ابن ثابت نبی کی سیرت بیان کریں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود عرش پر اپنے نبی کی سیرت بیان کرے۔ مجھ سے پہلے مولانا عبد المجید چشتی صاحب جو میرے فاضل دوست بھائی ہیں اور بہت ہی قابل احترام ساتھی ہیں، انہوں نے بڑے اچھے انداز سیرت کے موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو فرمائی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ حضور کی سیرت اللہ کی زبان میں آپ کے سامنے بیان کی جائے۔ جو سیرت خدا بیان کرتا اس سے بہتر سیرت نہیں ہو سکتی، ہو سکتی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ اما حضور کی سیرت کیا ہے، تو اما نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتی، انہوں نے کہا قرآن پڑھتے ہیں، فرمایا قرآن کھولو، قرآن کے ہر صفحے پہ محمد کی سیرت ہے، قرآن کے ہر صفحے پہ نبی کی شان۔ علماء لکھتے ہیں کہ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا کلام ہے، دونوں میں فرق ہے، قرآن علم ہے، محمد عمل ہے، قرآن متن ہے، محمد تشریح ہے، قرآن اجمال ہے، محمد تفصیل ہے، قرآن کتاب بھی اللہ کا کلام ہے، محمد چلتا پھرتا اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، ورفعنا لک ذکر، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیری شان کو اونچا کر دیا، ہم نے تیری بات کو اونچا کر دیا۔ اونچا کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ حضور کا نام لاؤڈ اسپیکر میں پکارا گیا یا حضور کا نام پہاڑ پر لیا گیا، یہ مطلب نہیں، مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر ہم نے تیرا ذکر اتنا اونچا کر دیا کہ تو بھی اونچا، تیرا نام بھی اونچا، تیری بات بھی اونچی، تیرا کردار بھی اونچا، تیرا اخلاق بھی اونچا، تیرا مدینہ بھی اونچا، تیرا پسینہ بھی اونچا، ورفعنا لک تو اونچا ہے، کہو تو، اور صرف تو اونچا نہیں، جس پتھر پہ تیرے قدم آئے وہ پتھر بھی اونچا، جس سواری پہ تو سوار ہوا وہ سواری بھی اونچی، جس شہر میں آیا وہ شہر بھی اونچا، جس گلی میں آیا وہ گلی بھی اونچی، جس بازار سے گزرا وہ بازار بھی اونچا، جس ملک میں آیا وہ ملک بھی اونچا، جس رات کو آیا وہ رات اونچی، جس گود میں آیا وہ گود اونچی، جس خاندان میں آیا وہ خاندان اونچا، جس قبیلے میں آیا وہ قبیلہ اونچا، جس رات کو آیا وہ رات اونچی، جس آمنہ کی گود میں آیا وہ آمنہ اونچی، اور اے پیغمبر مجھے کہنے دے جو چادر تیرے کندھوں پہ آئی وہ چادر اونچی، اے پیغمبر تیرا پسینہ اونچا، تیرا ملک اونچا، تیرا شہر اونچا، تیری زلفیں اونچی، تو اونچا تھا لیکن تیرے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو گئی وہ بھی اونچی ہو گئی، چادر مکے میں اور بھی بڑی تھی، چادر مدینے میں اور بھی بڑی تھی، لیکن اس چادر کا ذکر قرآن نے کیوں کیا جو تیرے کندھے پہ آئی، اس لیے کہ تو اتنا اونچا تھا کہ جس کی نسبت تجھ سے ہو گئی وہ بھی اونچا ہو گیا۔ قرآن نے اسی کو کہا ورفعنا لک ذکر، ورفعنا، ورفعنا لک، اے پیغمبر ہم نے تیری شان کو، ہم نے تیرے ذکر کو، ہم نے تیرے نام کو، ہم نے تیری باتوں کو، ہم نے تیرے کردار کو، اتنا اونچا کر دیا کہ تیری وجہ سے ہر چیز اونچی ہو گئی، تیری وجہ سے ہر چیز. میری تقریر کا موضوع ہے کہ میرا نبی سب سے اعلیٰ، اور جس چیز کی نسبت نبی سے ہو گئی وہ بھی سب سے اعلیٰ. نبی سب سے اعلیٰ، نبی سب سے، اور جس چیز کی نسبت نبی سے ہو گئی وہ چیز بھی سب سے اعلیٰ. یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی تو سب سے اعلیٰ ہو لیکن نبی کا ابو بکر اعلیٰ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا.
شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر،
توجہ کیجیے، یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا عقیدہ ہو کہ میرا نبی سب سے اعلیٰ. یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے نبی نے جس زمین پہ قدم رکھے وہ زمین سب سے اعلیٰ، جس سواری پہ نبی سوار ہوا وہ سواری سب سے اعلیٰ، جو چادر نبی کے کندھے پہ آئی وہ چادر سب سے اعلیٰ. نبی کی وجہ سے پتھر اونچا ہو سکتا ہے، سواری اونچی ہو سکتی ہے، چادر اونچی ہو سکتی ہے، زمین اونچی ہو سکتی ہے، شہر اونچا ہو سکتا ہے، گلیاں اونچی ہو سکتی ہیں، بازار اونچا ہو سکتا ہے، صدیق اونچا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس نبی کی وجہ سے عمر اونچا کیوں نہیں ہو سکتا؟ عثمان اونچا کیوں نہیں ہو سکتا؟ علی اونچا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور تو اونچا کسی کو کیا کر سکتا ہے؟ ان کو تو اونچا خدا نے کر دیا، اور اتنا اونچا کر دیا کہ جب مکہ فتح ہوا تو حضور نے فرمایا حبشے کے بلال آج کعبے کی چھت پر چڑھ جا. اے اللہ، اے پیغمبر، کعبے کی چھت پر. فرمایا ہاں، تیرا رنگ کالا ہے، گورے رنگ والے نیچے رہیں گے اور تو اوپر چڑھ جائے گا. بلال جوتا اتارنے لگا تو نبی نے فرمایا جوتا بھی نہ اتار، آج جوتا سمیت چڑھ جا تاکہ قیامت تک آنے والی دنیا کو پتا چل جائے کہ جو محمد سے جڑتا ہے رنگ کالا ہو، ہونٹ لمبے ہو، وہ اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ جوتا سمیت کعبے سے بھی اونچا ہو جاتا ہے. کتنی خوبصورت بات کہتا ہے ورفانا چشتی صاحب، میرے مخدوم بھائی بیٹھے ہیں، ذوق والے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ ذوق کی باتیں بھی ہوں. ٹھیک ہے نا
بھائی،
آپ کا ذوق تازہ ہے، میری بات تو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہو. میں اتنا مشکل اردو نہیں بولتا کہ ابو الکلام آزاد جیسا اردو ہو اور آپ کو بات سمجھ میں نہ. ٹھیک ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ ورفعنا لک، ورفعنا لک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیری شان کو اونچا کر دیا، اور جس چیز کی نسبت نبی سے ہو گئی اس کو بھی اونچا کر دیا. آپ دیکھیے، حضور کے ایک چچا کا نام ہے عبد العزا، چچا کا کیا نام ہے؟ اسی عبد العزا کو ابو لہب کہتے ہیں. ابو لہب کا کیا معنی؟ ابو لہب کہتے ہیں اس آدمی کو جو بہت زیادہ خوبصورت ہو. لہب کہتے ہیں شولے کو، اور ابو لہب کا معنی شولہ مارنے والا، یعنی ایسا حسین چہرہ کہ جس کے حسن سے شولہ پڑے، ایسا خوبصورت. دیکھیے، ابو لہب حسین ہے، خوبصورت ہے، اس کو ابو لہب کہا گیا، نام اس کا عبد العزا ہے. لیکن اس ابو لہب کو دیکھو، نبی کا سکا چچا ہے، نبی کا رشتہ دار ہے، نبی کی ولادت پر اس نے اونٹ قربان کیے ہیں، لیکن اس ابو لہب کو قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو تباہ ہو جائے. حسن والا کیوں تباہ ہو؟ حسین کیوں تباہ ہو؟ نبی کا چچا کیوں تباہ ہو؟ خاندان نبوت والا کیوں تباہ ہو؟ اس لیے کہ نسبت اس کی رسول اللہ سے نہیں ہے. رنگ حسین ہے، رنگ گورا ہے، نبی کا چچا ہے، نبی کا خاندان ہے، کعبے میں رہتا ہے، کعبہ کو دیکھتا ہے، کعبے کا طواف کرتا ہے، نبی کی ولادت پر اونٹ قربان کرتا ہے، لیکن اس کی نسبت نبی سے نہیں ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے تبت یدا ابھی لہب و تب، تو تباہ ہو جائے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، لیکن ایک آدمی اس کا رنگ کالا ہے، اس کے ہونٹ لمبے لمبے ہیں، حبشی کا رہنے والا ہے، عربی زبان جانتا نہیں، نبی کا رشتہ دار نہیں، لیکن فتح مکہ کے دن اس کو پیغمبر نے کہیں ہے ارسال ہے، اس کی نسبت نبی سے ہو گئی، اللہ نے اس بلال کو بھی اونچا کر دیا، یہی ہے مانا ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تجھے بھی اونچا کیا، جس جس چیز کی نسبت تیرے ساتھ ہوتی گئی ہم نے تو اس کو بھی اونچا کر دیا، ورفعنا لک، اے پیغمبر ہم نے تجھے اونچا کر دیا، اتنا اونچا کیا تیرا نام اونچا، تیری بات اونچی، تیرا کردار اونچا، تیرا ذکر اونچا، اتنا اونچا کہ جہاں اے پیغمبر تیرا میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا، جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا بھی نام ہوگا، جہاں میری بات ہوگی وہاں تیری بھی بات ہوگی، جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہاں تیرا بھی تذکرہ ہوگا، کسی کو یقین نہ آئے تو حفیظ طائب کا یہ شعر پڑھے، تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں اذان میں، ہے نام الہی سے ملا نام محمد، فرماتے تھے آدم کے مجھے خلد بری میں لکھا ہوا توبہ پہ ملا نام محمد، اس نام کی لذت دلے اس شاخ سے پوچھو جہاں آ گئی تن میں جو لیا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو توجہ کر، اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا، جہاں میری بات ہوگی وہاں تیری بات ہوگی، تکبیر میں اے پیغمبر مشرق و مغرب میں میرا نام، مشرق و مغرب میں تیرا نام، شمال و جنوب میں میرا نام، شمال و جنوب میں تیرا نام، شمس و قمر میں میرا نام، شمس و قمر میں تیرا نام، عرش مولا پہ میرا نام، عرش مولا پہ تیرا نام، تحت الثرا پہ میرا نام، تحت الثرا پہ تیرا نام، اے پیغمبر شمال و جنوب میں میرا نام، شمال و جنوب میں تیرا نام، اور تو اور تکبیر میں میرا نام، تکبیر میں تیرا نام، اذان میں میرا نام، اذان میں تیرا نام، درود میں میرا نام، درود میں تیرا نام، نماز میں میرا نام، نماز میں تیرا نام، اور تو اور تورات میں میرا نام، تورات میں تیرا نام، انجیل میں میرا نام، انجیل میں تیرا نام، زبور میں میرا نام، زبور میں تیرا نام، قرآن میں میرا نام، قرآن میں تیرا نام، اس لیے کہ میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین ہے، میرے سوا خدا کوئی نہیں، تیرے سوا مصطفیٰ کوئی نہیں، ورفع لک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر اور تیری شان کو اونچا کر دیا، ہم نے تیری بات کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے کردار کو اونچا کر دیا، حضرت شیس علیہ السلام نے، حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو خدا سے مانگا کر، کتاب کا نام یاد رکھو شمائل رسول، علامہ یوسف بن اسماعیل لبھانی کی کتاب ہے، بیروت سے چھپی ہے، عربی زبان میں کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا شیس میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو خدا سے مانگا کر، اگر دعا قبول نہ ہو تو محمد پر درود پڑھ دیا کر صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ کہا تو شیس علیہ السلام نے فرمایا ابا جان میں نے تو محمد کا نام آج سنا ہے، حضرت آدم نے فرمایا بیٹا تو نے تو محمد کا نام آج سنا ہے، میں جنت سے ہو کے آیا ہوں، میں نے جنت کا کوئی درخت ایسا نہیں دیکھا جس کے پتے پہ محمد کا نام نہ لکھا ہو، قرآن اسی کو کہتا ہے ورفعنا لک، ورفعنا لک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر اور تیری شان کو اونچا کر دیا، اور قرآن کھولو، قرآن کہتا ہے اذا اخذ اللہ قرآن کہتا ہے ورفعنا لک، ورفعنا لک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اور تیری شان کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے ذکر کو اور تیری شان کو اونچا کر دیا، 124,000 انبیاء کی روحوں کا اللہ تعالیٰ نے جلسہ کیا، قرآن کی اس آیت میں ان انبیاء کے جلسے، اس نبیوں کے جلسے کا ذکر ہے، ایک جلسہ تو کرتا ہے، ایک جلسہ میں کرتا ہوں، ایک جلسہ بے نظیر کرتی ہے، ایک جلسہ نواز شریف کرتا ہے، ایک جلسہ سیاسی پارٹیاں کرتی ہیں، ایک جلسہ پاکستان کا لیڈر اور مولوی کرتا ہے، لیکن ایک وہ جلسہ ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، جو جلسہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس جلسے میں سامعین کوئی عام لوگوں کی جماعت نہیں، قرآن کہتا ہے اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اے کالی کملی والے 124,000 نبیوں کی روحوں کو میں نے آدم سے پہلے جمع کیا اور جمع کر کے ان کے سامنے میں نے ایک قرارداد پیش کی. کیا قرارداد ہے؟ کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, کہ اے نبیوں میں تمہیں نبوت دینا چاہتا ہوں, رسالت دینا چاہتا ہوں, لیکن شرط ہے کہ ثم جاءکم رسول, تمہارے بعد ایک آخر الزمان نبی آئے گا, وہ مصدق لما معکم, وہ تمہاری بھی تصدیق کرے گا, لیکن آج تمہیں میرا حکم ہے کہ لتؤمنن بھی ولا تنصرن, تم اس محمد کی نبوت پر ایمان لاؤ, اس کی نبوت پر دستخط کرو, اس کی ختم نبوت کا اقرار کرو. یہ قرارداد ہے, یہ ریزولیشن ہے, یہ میرا اعلان ہے, یہ میری دستاویز ہے, اس پر دستخط کرو, یہ محمد مصطفیٰ کی دستاویز ہے. لتؤمنن بھی ولا تنصرن, اور قرآن نے آگے کہا کہ کالا اقررتم, تم اقرار کرتے ہو, واخذتم علی ذلکم اسری, تم اس بات پر پکے ہو. تو سب نبیوں کی روحوں نے جواب دیا اقررنا, ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا تم اقرار کرتے ہو کہ محمد ہمارا نبی ہے, تو سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا قال فشهدوا, کہ تم گواہ ہو جاؤ, وانا معکم من الشاہدین, میں بھی گواہ ہوں, تم بھی گواہ ہو کہ محمد ساری دنیا کا نبی ہے. اب اس جلسے کو دیکھو ملکانس کے دوستو, اس جلسے کو دیکھو, یہ جلسہ کیسا ہے. اس جلسے میں 124,000 انبیاء کی ارواح موجود ہیں, سامعین نبیوں کی جماعت ہے, مقرر خود خدا ہے, صدر بھی خود خدا ہے, اور موضوع شان مصطفیٰ, موضوع شان مصطفیٰ ہے. یہ جلسہ بڑا عجیب ہے. تو اب جب اس جلسے میں حضور کا ذکر ہوا, جب اس جلسے میں حضور کی چیئرمینی اور آپ کی صدارت کو انبیاء نے پاس کر دیا, تو قرآن اسی کو کہتا ہے ورفعنا لک ذکر, اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر اور تیری شان کو اونچا کر دیا, ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا. میرا دعویٰ ہے, میرا عقیدہ ہے, چشتی صاحب میرے بھائی موجود ہیں, علماء موجود ہیں, کہ حضور مقصود کائنات, حضور مقصود قرآن کی اس آیت کی روشنی میں حضور مقصود کائنات ہیں. لولا کلمہ خلقت الافلاق, اس حدیث کے الفاظ میں ضعف ہے. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ الفاظ اس کے ضعیف ہیں لیکن معنی اس کا صحیح ہے. حضور مقصود کائنات ہیں, حضور نے آنا نہ ہوتا کائنات کا یہ نظام نہ ہوتا, کائنات کی یہ بات نہ ہوتی, حضور نے آنا نہ ہوتا تو شمس و قمر کی یہ گھڑیاں نہ ہوتی, شجر و حجر کا یہ قیام نہ ہوتا, یہ سبات نہ ہوتا, انبیاء کی یہ تخلیق نہ ہوتی, کائنات کن فقا نہ ہوتی, حضور نے آنا نہ ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا. میں نے پشاور کے ایک جلسے میں کہا کہ اصل میں دنیا میں حضور نے آنا تھا, حضور کو لانے کے لیے اللہ نے 124,000 انبیاء کو پیدا کیا, اور انبیاء کو پیدا کرنے کے بعد جب رستہ بن گیا, مقتدی آ چکے اور زیبائش ہو چکی, آرائش ہو چکی, تو اللہ تعالیٰ آمنہ کے در یتیم کو لایا. ایک آدمی کہنے لگا اگر حضور نہیں آنا تھا, حضور ہی آ جاتے, آدم کو جنت سے نکالنے کی کیا ضرورت تھی, نوح کو طوفان کی موجوں میں اتارنے کی کیا ضرورت تھی, ابراہیم کو آتش نمرود میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی, اسماعیل کو چھری کے نیچے لانے کی کیا ضرورت تھی, موسیٰ کو دریا نیل کی موجوں میں اتارنے کی کیا ضرورت تھی, یونس کو مچھلی کے پیٹ میں لانے کی کیا ضرورت تھی, عیسیٰ کو جیل میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی, یوسف کو حسن دینے کی کیا ضرورت تھی, یعقوب کو 40 سال رلانے کی کیا ضرورت تھی. حضور نے آنا تھا, حضور ہی آ جاتے. میں نے کہا محفل کو سجانا تھا, بزم کو آراستہ کرنا تھا, دنیا کو جمع کرنا تھا, کائنات کو بلانا تھا, دنیا کا شباب قائم کرنا تھا, انفوان شباب پر انسانیت کو لانا تھا, تو انفوان شباب کے لیے انبیاء کو لایا گیا, اتقیا کو لایا گیا, صلحاء کو لایا گیا, انسانوں کو لایا گیا. مارک کا ایک کلیم و موسیٰ ہوا, مارک کا ایک کلیم و فرعون ہوا, مارک کا ایک ابراہیم و نمرود ہوا, یہ مارک ہوئے تاکہ دنیا مارکوں کو بھی دیکھے, دنیا نظام بھی قائم کرے, اور اس طرح آہستہ آہستہ دنیا شباب پر پہنچے. ایک آدمی کہنے لگا بات سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا دیکھیے آپ اپنے شہر میں ایک جلسہ کرانا چاہتے ہیں, اس جلسے میں عطاء اللہ شاہ بخاری کی تقریر رکھنا چاہتے ہیں, اشتہار شائع کرتے ہیں, اشتہار کا سب سے موٹا نام عطاء اللہ شاہ بخاری کا لکھ دیتے ہیں, اور ان کے نیچے 40-50 چھوٹے چھوٹے مقرروں کے نام لکھ دیتے ہیں. جب عشاء کے بعد جلسہ شروع ہوتا ہے تو عطاء اللہ شاہ بخاری نظر نہیں آتے, تو میں منتظم سے سوال کرتا ہوں کہ جناب اصل تقریر تو عطاء اللہ شاہ کی ہے, شاہ جی موجود نہیں. تو مجھے منتظم صاحب کہتے جناب لوگوں کو بھی تو اکٹھا کرنا ہے, محفل کو بھی تو سجانا ہے, پھر مجمے کو بھی اکٹھا کرنا ہے, زیبائش کرنی ہے, آرائش کرنی ہے, مجمے کو لانا ہے. اور جب رات کے 12 بج جاتے ہیں, مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے, دنیا شباب پر آ جاتی ہے, تو پھر عطاء اللہ شاہ بخاری کو لایا جاتا ہے. میں نے کہا کہ جب جلسہ شروع ہوتا ہے ہر خطیب کہتا ہے کہ اصل تقریر عطاء اللہ شاہ کی ہے, میں تو ویسے آیا ہوں، اصل تقریر عطاء اللہ شاہ کی ہے، میں تو ویسے چند منٹوں کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا جب فطرت ہستی کا اشتہار اللہ تعالیٰ نے شائع کیا، اس اشتہار پر سب سے موٹا نام آمنہ کے در یتیم کا لکھ دیا، اور اس کے نیچے 1,24,000 انبیاء کا نام بطور مقرر کے لکھ دیا۔ جب فطرت کا یہ جلسہ شروع ہوا تو پہلے آدم آئے، پھر نوح آئے، پھر زکریا آئے، شیش آئے، جس طرح ہر مقرر کہتا ہے اصل تقریر عطاء اللہ شاہ کی ہے، اسی طرح ہر نبی نے کہا کہ اصل میں تو محمد نے آنا ہے، اصل میں تو کملی والے نے آنا ہے۔ توجہ کرو اس دعا کو دیکھو کہ ابراہیم دعا کرتے ہیں کہ ربنا بعث فیہم رسولا، عیسیٰ دعا کرتے ہیں مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، دانیال دعا کرتے ہیں کہ اللہ محمد کو دنیا میں جلدی بھیج، زکریا دعا کرتے ہیں کہ اللہ جس محمد نے آنا ہے اس محمد کی وجہ سے کائنات پر رحمت نازل کر، سب نبیوں نے جس طرح ہر مقرر کہتا ہے اصل تقریر عطاء اللہ شاہ کی ہے، اسی طرح ہر خطیب، ہر نبی نے کہا، ہر رسول نے کہا کہ اصل میں تو محمد مصطفیٰ نے آنا ہے۔ اور جس وقت مجمع آ چکا، جس وقت محفل بن چکی، جس وقت ریوائش ہو چکی، جس وقت آرائش ہو چکی، جس وقت یہ دنیا ان فوران شہاب تک آ پہنچی، تو اللہ تعالیٰ کائنات ہستی کے اس خطیب کو لایا جو مکہ مدینہ کا خطیب تھا، جس کے لیے کائنات ہستی کا یہ جلسہ بلایا گیا تھا۔ قرآن نے اسی کو کہا ورفعنا لک، قرآن نے اسی کو کہا کہ ورفعنا لک، میری بات آپ کو کچھ سمجھ میں آئی؟ قرآن اسی کو کہتا ہے ورفعنا لک ذکرا، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر اور تیری شان کو اونچا کر دیا۔ اور اسی فلسفے کو ہندوستان کا شاعر اقبال سہیل بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا حق سے کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روح حق سے نکاح اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفا اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ یہ نبی کی شان ہے، کہو یہ نبی کی شان ہے۔ اور علامہ اقبال شاعر مشرق حضور کی شان بیان کرتا ہے، آپ میں سے ممکن ہے بہت سارے لوگ اس شعر کو نہ سمجھ سکے، لیکن کچھ ذوق والے لوگ موجود ہیں، اس لیے ان کی نظر کرتا ہوں کہ علامہ اقبال نے شاعر مشرق نے اسی فلسفے کو بیان کیا۔ وہ کہتا ہے یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتے بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نبی ہستی میں اونچے بھی پریشان ہوتے، رخت بردوش میں سب دست و غریبا ہوتے، خیمے افلاک میں پھر سے تشدد ہوتا، نظم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، نہ دست جبل توحید کے حدیقہ ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیابا ہوتے، اصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے، پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پہ پہنچے۔ ہم نے تیرے ذکر اور تیری شان کو اونچا کر دیا۔ اور آپ چار کتابوں کو دیکھو، 127 صحیفے آسمانوں سے اترے، چار بڑی کتابیں آسمانوں سے اتری، لیکن ہر صحیفے کے لیے انبیاء سے کہا گیا، رسولوں سے کہا گیا کہ فلاں جگہ پر چلے جاؤ، میں تمہیں کتاب دینا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا طور پہاڑ پر چلا کرو، تمہیں کتاب دوں گا۔ داؤد علیہ السلام سے کہا اپنے عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ، تمہیں میں زبور دوں گا۔ عیسیٰ سے کہا کہ اپنے عبادت میں بیٹھ جاؤ، تمہیں میں انجیل دوں گا۔ سارے نبیوں کو پابند کر دیا گیا، لیکن جب میرے کہاں آمنہ کلال کی باری آئی تو میرے محمد کو کہیں پابند نہیں کیا گیا۔ میرا محمد مکے میں تھا، قرآن کو مکے میں بھیج دیا، میرا محمد مدینے میں تھا، قرآن کو مدینے میں بھیج دیا، میرا نبی بازار میں تھا، قرآن کو بازار میں بھیج دیا، میرا نبی پہاڑ پہ تھا، قرآن کو پہاڑ میں بھیج دیا، میرا نبی بدر میں تھا، قرآن کو بدر میں بھیج دیا، میرا نبی احد میں، قرآن احد میں، میرا نبی خندق میں، قرآن خندق میں، میرا نبی خیبر میں، قرآن خیبر میں، میرا نبی عشیرہ میں، قرآن عشیرہ میں، میرا نبی حنین میں، قرآن حنین میں، میرا نبی عرفات میں، قرآن عرفات میں، میرا نبی گلی میں، قرآن گلی میں، میرا نبی بازار میں، قرآن بازار میں، میرا نبی شہر میں، قرآن شہر میں، حتیٰ کہ میرا پیغمبر عائشہ کے بستر پہ، قرآن بھی عائشہ کے بستر پہ۔ ورفعنا لک، ورفعنا لک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ اور قرآن پڑھتے ہیں آپ، قرآن میں صورتیں دو قسم کی، کتنے قسم کی صورتیں؟ ایک مکی صورت اور ایک، کیوں؟ اس لیے کہ جب حضور مکے میں تھے قرآن اترا تو مکی صورت کہلائی، یا مکے کے علاقے میں تھے تو صورت مکی کہلائی، حضور مدینہ یا مدینہ کے علاقے میں تھے تو صورت مدنی کہلائی، ٹھیک ہے؟ اگر حضور پاکستان میں بھی آتے تو کوئی صورت پاکستانی بھی ہوتی، نہیں سمجھے میری بات؟ حضور جہاں تھے قرآن وہاں کا ہے، لیکن حضور اگر پاکستان میں بھی آتے تو کوئی صورت پاکستانی بھی ہوتی، پیغمبر کی صورت مکی مدنی بتاتی ہے کہ ہر جگہ موجود اللہ کے سوا کوئی نہیں، ہر جگہ موجود اللہ کے سوا کوئی ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے میری کوئی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ لفظ سمجھ میں آئے ہیں، ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو، تیری شان کو، تیرے نام کو، تیری بات کو اتنا اونچا کر دیا ہے کہ کائنات ہستی میں تیری عظمت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اور قرآن نے اپنے نبی کا تعارف کرایا ہے، ذرا توجہ کیجئے، قرآن نے حضور کا تعارف کرایا ہے، قرآن تعارف کراتا ہے. اے قرآن تو اپنے نبی کا تعارف کرا، تو قرآن نبی کا تعارف کراتا ہے. توجہ کیجئے، حضور کے چہرے کا ذکر آتا ہے، قرآن والضحیٰ کہتا ہے، نبی کے زلفوں کا ذکر آتا ہے، قرآن واللیل کہتا ہے، نبی کے سینے کا ذکر آتا ہے، قرآن علم نشرح لک صدرک کہتا ہے، نبی کے کمبل کا ذکر آتا ہے، قرآن علم یا ایھا المدثر کہتا ہے، نبی کی چادر کا ذکر آتا ہے، قرآن یا ایھا المزمل کہتا ہے، نبی کے دانتوں کا ذکر آتا ہے، اتحاد البلد کہتا ہے، نبی کے زمانے کا ذکر آتا ہے، قرآن ولاثر کہتا ہے، پیغمبر کے ہونٹوں کا ذکر آتا ہے، قرآن لا تحرک بھی لسان کا لتاجل بھی کہتا ہے، نبی کی آنکھوں کا ذکر آتا ہے، اعظم البشر و مرتبہ کہتا ہے، اور پیغمبر کے اخلاق کا ذکر آتا ہے، قرآن انک لعلی خلق عظیم کہتا ہے، نبی کے کردار کا ذکر آتا ہے، قرآن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ کہتا ہے، اور پیغمبر کی ختم نبوت کا ذکر آتا ہے، قرآن ولاک رسول اللہ و خاتم النبیین کہتا ہے، نبی کے معراج کا ذکر آتا ہے، قرآن سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی کہتا ہے، اور قرآن پیغمبر کے کعبے کا ذکر آتا ہے، قرآن فلن ولی انک قبلۃ فرضا کہتا ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا ذکر آتا ہے، قرآن اولئک المفلحون کہتا ہے، اولئک الفائزون کہتا ہے، اولئک الراشدون کہتا ہے، اولئک قطر فی قلوبہم الایمان کہتا ہے، اولئک المؤمنون حقا کہتا ہے، اور نبی کی صفتوں کا ذکر آتا ہے، قرآن انا ارسلنا کا شاہدا کہتا ہے، مبشرا کہتا ہے، نذیرا کہتا ہے، داعیا للہ کہتا ہے، باذنہ و سراجا منیرا کہتا ہے.
نعرہ تکبیر نعرہ مصطفی نعرہ صحابہ نعرہ صحابہ نعرہ امام کا فاروقی
زندہ. اسی کو قرآن نے کہا ورفعنا لک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر اور تیری شان کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے ذکر اور تیری شان کو کر دیا. یا نہیں حضور کا ذکر اونچا ہوا ہے یا نہیں؟ حضور کی بات اونچی ہوئی ہے یا نہیں؟ توجہ ہے. ایک آدمی کہنے لگا سیرت پر آپ نے تقریر بڑی اچھی کی، لیکن آپ نے نعرہ رسالت نہیں لگایا. توجہ ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس نے کہا آپ نے سیرت پر بڑی اچھی تقریر کی، قرآن پڑھا، لیکن نعرہ رسالت. میں نے کہا میں لگاتا ہوں. نعرہ رسالت لگا کر تم کہتے ہو یا رسول اللہ، اور میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ. میں کیا کہتا ہوں؟ ایک دفعہ نعرہ لگا، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. توجہ ہے. میں نے کہا تم کہتے ہو نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اور ہم کہتے ہیں نعرہ رسالت. دونوں میں فرق ہے، دونوں میں اس لفظ پہ ذرا غور کریں. آپ میں سے شاید کوئی آدمی بھی لفظ نعرہ کا معنی نہیں بتا سکتا کہ نعرہ کس کو کہتے ہیں، نعرے کا معنی کیا ہے. نعرہ تو ساری دنیا لگاتی ہے، لیکن آپ نعرے کا معنی، اسی وجہ سے ساری خرابی. اگر عربی لغت کو کھولو تو نعرہ عربی کا لفظ ہے. نعرہ کس کا لفظ ہے؟ عربی کا. عربی زبان میں نعرے کا معنی ہے شایان شان. نعرے کا معنی کیا ہے؟ شایان شان. جب میں کہتا ہوں نعرہ تکبیر، تکبیر کا معنی ہے بڑائی، وڈیائی جنہوں کہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں نعرہ تکبیر اس کا معنی ہوتا ہے کہ بڑائی کے شایان شان کون ہے، بڑائی کے شایان شان کون ہے. جب میں کہتا ہوں کون ہے تو جواب میں آپ یا اللہ نہیں کہتے، جواب میں آپ کہتے ہیں اللہ. کون اللہ؟ اکبر، جو بہت بڑا. ٹھیک ہے، معنی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ میں کہتا ہوں نعرہ تکبیر کہ بڑائی کے شایان نشان کون ہے، تو جواب میں آپ کہو یا اللہ. کہو تو صحیح، معنی کیا ہوا؟ میں تو آپ سے پوچھتا ہوں بڑائی کے شایان نشان کون ہے، آپ کہتے ہیں یا اللہ کا معنی اے اللہ. تو میں نے پوچھا بڑائی کے شایان نشان کون ہے، آپ جواب میں کہہ رہے ہیں اے اللہ، تو معنی بنا
نہیں.
آپ کیوں نہیں اللہ کہتے؟ اس لیے کہ مولا نہیں کوئی بنتا. جب میں کہتا ہوں نعرہ رسالت، تو اس کا مطلب ہوگا کہ رسالت کے شایع نشان کون ہے، رسالت کے شایع نشان کون ہے؟ جب میں آپ سے پوچھوں کون ہے تو جواب میں آپ محمد کہتے ہیں، توجہ کریں، جس طرح تک بڑائی کے شایع نشان کون ہے تو جواب میں اللہ کا نام آئے گا، اسی طرح میں پوچھوں رسالت کے شایع نشان کون ہے تو جواب میں آپ محمد کا نام لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. کس کا نام لیں گے؟ یا نہیں کہیں گے، اس لیے کہ بڑائی کے شایع نشان کون ہے تو آپ کہتے ہیں اللہ، تو رسالت کے شایع نشان کون ہے؟ محمد رسول. ٹھیک ہے بھائی، نعرہ تکبیر میں نے کہا کہ بڑائی کے شایع نشان کون ہے، تو آپ جواب میں یا اللہ کہیں تو معنی کوئی نہیں بنتا، تو اگر نعرہ رسالت کے جواب میں یا رسول اللہ کریں کوئی معنی بنے گا؟ معنی تو بنتا ہی نہیں. آپ تو عربی لغت کو جانتے نہیں، آپ کو اتنا نہیں آج تک کسی نے بتایا کہ نعرہ رسالت کہنے کا مطلب کیا ہے اور اس کا جواب جو دے رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. نعرہ رسالت کا معنی ہے رسالت کے شاعر شاعر کون ہے، یہ نعرہ لگانے والا پوچھتا ہے. او مجمے والو بتاؤ رسالت کے شایع نشان کون ہے، تو جواب میں اگر آپ کہیں یا رسول اللہ اس کا مطلب ہوگا اے اللہ کے رسول، تو بتاؤ جواب صحیح ہوا
نہیں.
اور جب آپ کہیں گے نعرہ رسالت محمد رسول اللہ، تو اس کا معنی ہوگا کہ رسالت کے شایع نشان محمد رسول اللہ کی ذات ہے. میں پوچھ رہا ہوں رسالت کے شایع نشان کون ہے، تو آپ جواب میں کہیں گے محمد رسول اللہ، یعنی رسالت کے شایع نشان محمد کی ذات ہے. کون محمد؟ جو رسول اللہ ہے. جس طرح میں پوچھتا ہوں کہ بڑائی کے شایع نشان کون ہے، آپ کہیں اللہ. کون سا اللہ؟ جو سب سے بڑا ہے. تو دیکھیے یا اللہ کے ساتھ نہیں آتا تو یا محمد کے ساتھ کس طرح آئے گا؟ اس معنی کو صحیح کر کے دکھاؤ. اور آپ دیکھیے ہم نے جو کہا نعرہ رسالت، جواب میں کہا محمد رسول اللہ، لیکن انہوں نے نعرہ رسالت کہا اور جواب میں کہا یا رسول اللہ. ٹھیک ہے، تو جواب جو ہے اس جواب میں تھوڑا سا فرق ہے. کتنا فرق ہے؟ تھوڑا سا. رسول اللہ دونوں میں موجود ہے، رسول اللہ دونوں میں موجود ہے. فرق کس میں ہے؟ یا میں اور محمد میں. ہم نے رسول اللہ کے ساتھ محمد کو ملایا، انہوں نے یا کو ملایا. اب دیکھو انہوں نے یا کو پسند کر لیا، ہم نے محمد کو پسند کر لی. انہوں نے کس کو پسند کر لیا؟ یا کو. اور ہم نے کس کو پسند کیا؟ تو ان کو کہو کہ تم یا کو لے جاؤ، ہم اپنے محمد کو لے جاتے ہیں. ان کو کہو کہ تم کس کو لے جاؤ؟ یا کو. اور ہم کس کو لے جاتے ہیں؟ اور دیکھو ہمارا جو نعرہ ہے محمد رسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ کا حصہ ہے. کس کا حصہ ہے؟ ہمارا نعرہ تو کلمے میں بھی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یا رسول اللہ کہہ کر تو مسلمان ہو کر دکھاؤ. لا الہ الا اللہ یا رسول اللہ کوئی آدمی کہتا ہے مسلمان ہو جائے گا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ آپ کہتے ہیں آپ سارے وہابی ہو گئے کہ یہ رسول اللہ کو نہیں مانتے. جب کوئی آدمی کہے کہ لا الہ الا اللہ یا رسول اللہ کہنے سے مسلمان نہیں ہوتا، تو آپ پر فتویٰ لگ جائے گا کہ نہیں یہ وہابی ہو گئے، یہ یا رسول اللہ کو نہیں مانتے. ان پاگلوں کو کوئی آدمی سمجھائے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد لفظ محمد رسول اللہ یہ کلمہ طیبہ کا حصہ ہے، یہ کلمہ طیبہ. اور قرآن میں کسی جگہ پر یا رسول اللہ کا لفظ نہیں، قرآن میں ہے محمد رسول اللہ کا لفظ. تو جو نعرہ ہمارا ہے وہ کلمے میں بھی ہے قرآن میں بھی ہے. نعرہ وہ لگاؤ جو کلمے میں بھی ہو اور قرآن میں بھی ہو، جو کلمے میں بھی ہو اور
قرآن میں بھی ہو.
اور دوسری بات ہے کہ یا رسول اللہ کا معنی اے اللہ کے رسول، کوئی معنی نہیں بنتا. آپ کہتے ہیں فتح محمد، او فتح محمد، فتح محمد پیچھے مڑ کر دیکھیں، آپ آگے سے کچھ بھی نہ کہیں. پھر آپ کہیں یا اے فتح محمد، پھر وہ پیچھے دیکھیں، پھر آپ کچھ نہ کہیں. جب تیسری دفعہ کہیں اے فتح محمد، وہ لاٹھی اٹھائے گا یا نہیں اٹھائے گا؟ آپ کا دماغ ٹھیک کرے گا یا نہیں کرے گا کہ اس نے مجھے تین دفعہ بلایا اور بعد میں کچھ نہیں کہا؟ ان کا عقیدہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں نعرہ رسالت کے جواب یا رسول اللہ، تو حضور ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، حضور ہماری طرف. ان کا یہ عقیدہ ہے. تو اگر آپ حضور کو متوجہ کرتے ہیں بقول اپنے عقیدے کے کہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول، تو جواب میں تو آپ کچھ بھی نہیں کہتے. فتح محمد کو تین مرتبہ فتح محمد کر کے بلائے، وہ تو لاٹھی اٹھائے گا، تو پیغمبر کو بلا کر کیوں تکلیف دیتے ہو؟ نہیں سمجھے میری گل، ملکہ ہاس نے لوگوں نہیں سمجھے گا، اگر یہ ایک بات سمجھ گئے سارا عقیدہ درست ہو گیا. کسی کی پگڑی اچھالنا گالی دینا ہمارا مشن نہیں. مجھے کہا گیا جی فلاں آدمی نے گالی دی، فلاں نے گالی دی. میرا کوئی دماغ خراب ہے کہ میں اتنے پیسے خرچ کر کے یہاں آؤں گالیاں دینے کے لیے؟ یہ کوئی بات ہے؟ ارے مالی نہ دے گالی، بگاڑا ہم نے کیا تیرا. یہ گھر ہے، یہ گھر ہے سیر کرنے کو، یہ گلشن سیر کرنے کو، نہ گھر تیرا نہ گھر میرا. جو مرضی کوئی کہے، لیکن جو بات میں نے کہی اس کو سمجھو. ٹھیک ہے، میں نے کسی کی پگڑی تو نہیں اچھالی، کسی کو گالی تو نہیں دی، لیکن جو کچھ تم کرتے ہو اس کا میں نے معنی بتایا. کیا بتایا؟ اور اگر آپ کسی عیسائیوں کے ملک میں جائیں اور وہاں نعرہ لگائیں نعرہ رسالت، اور جواب میں کہیں یا رسول اللہ، تو عیسائی کہیں گے یہ ہمارے بھائی ہیں. اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یا رسول اللہ کہا جا سکتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے جو امتی ہیں وہ اپنے نبی کو کیا کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی تو رسول اللہ تھے نا، تو وہ کیا سمجھے گا یہ ہمارے بھائی ہیں. اور آپ یہودیوں کے ملک میں نعرہ لگائے نعرہ رسالت یا رسول اللہ، تو یہودی کہیں گے ہمارے بھائی ہیں. اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یا رسول اللہ کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ دنیا کے کسی کافر ملک میں جا کر وہ نعرہ لگائیں جو علماء دیوبند لگاتے ہیں کہ نعرہ رسالت محمد رسول اللہ، تو دنیا کا ہر کافر سمجھے گا یہ محمد کی امت بیٹھی ہے. سمجھے گا جب اس کی تصحیح کرو، بات وہ کرو جو عقل میں آئے. نعرہ رسالت تو کہتے ہو کہ رسالت کے شایان شان کون ہے، اور آگے سے جواب وہ دو جو بنتا ہے. نعرہ تکبیر میں تو جواب صحیح دیتے ہو کہ بڑائی کے شایان شان کون ہے، تو جواب میں کہتے ہو اللہ، اور جب نبی کا نام آتا ہے تو جواب میں یہاں کو لے آتے ہو. وہاں پر پہلے اللہ کو لاتے ہو، یہاں پر پہلے یا کو لاتے ہو، یہاں پہلے محمد سے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ حضور کا نام کیوں نہیں لاتے؟ میری کوئی بات سمجھ میں آ رہی؟ میں کہتا ہوں نعرہ رسالت محمد رسول اللہ، تو رسالت کے شاعر شان کون ہے، تو جواب میں آپ کیا کہتے ہیں؟ محمد رسول. جب میں نے اس کو یہ بات کہی تو وہ کہنے لگا کہ نعرہ رسالت کی بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن آپ درود شریف کو نہیں مانتے، آپ درود پاک کو. میں نے کہا میں درود پاک کو مانتا ہوں، لیکن اس درود کو جو مدینہ والا ہے فیصل آباد والے کو نہیں مانتا، ہم اس درود کو مانتے ہیں جو مدینہ والا ہے. توجہ کیجئے، وہ مدینے والا درود کون ہے؟ وہ وہی ہے جو نماز میں ہم پڑھتے، جو ہم کہاں پڑھتے، بلکہ ہاس والو. فائدے کے طور پر میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے اور کسی قسم کا جھگڑا اور ابہام اس میں باقی نہ رہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم درود پڑھتے ہیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. یہ درود پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ درود پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ پڑھتے ہیں. ایک مسئلہ سمجھو، صلاۃ عربی کا لفظ ہے اور سلام بھی عربی کا لفظ ہے. صلاۃ اور سلام دونوں کا معنی ایک ہے، حقیقی معنی دونوں کا ایک ہے. وہ کیا ہے؟ رحمت. صلاۃ کا معنی بھی رحمت اور سلام کا معنی بھی، صلاۃ کا معنی رحمت اور سلام کا معنی رحمت. جب ہم کہتے ہیں، جب یہ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے نبی تجھ پر صلاۃ بھی ہو اور سلام بھی ہو، یعنی تجھ پر رحمت ہو، تو رحمت کون بھیج رہا ہے؟ عام آدمی. حالانکہ عام آدمی کے پاس رحمت کہاں ہے؟ رحمت تو ہے خدا کے پاس. رحمت کس کے پاس ہے؟ یہ رحمت کس کے پاس ہے؟ اور یہ کہتے جی میں رحمت بھیج رہا ہوں، تو کہاں سے بھیجے گا؟ تیرے کا پاس کیا ہے بھائی؟ حلوے کی رکابی کے علاوہ تیرے پاس ہے کیا؟ رحمت کہاں سے بھیجنی ہے؟ کہتا جی میں رحمت بھیجتا ہوں، کہاں سے رحمت کہاں سے لاؤ گے؟ یہ کہتا ہے الصلات والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول تجھ پر رحمت ہو، کون بھیجے؟ کوئی پتہ نہیں رحمت بھیجے کون، کوئی پتہ نہیں. سلاد کا معنی بھی رحمت اور سلام کا معنی بھی، لیکن بھیجنے والے کا پتہ ہی نہیں. اور خود کہہ رہا رحمت ہو کون تو، اب کہاں سے رحمت لائے گا؟ لیکن اگر میں تجھے کہوں کہ درود وہ بھیج کہ جس خدا نے رحمت بھیجنی ہے، جس خدا نے رحمت بھیجنی ہے اس سے درخواست ہو، اس سے. اور وہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی، اے اللہ تو رحمت بھیج. اللہم صلی علی کس پر؟ محمد، محمد صلی اللہ، اللہ تو رحمت بھیج محمد، محمد پر، وعلا آل محمد، اور محمد کی آل پر. جو درود ہم بھیجتے ہیں اس میں نبی کی آل کا ذکر ہے. اور آل کا کیا معنی؟ یہ بھی آج مسئلہ یاد رکھو، آل کا معنی صرف اولاد نہیں، آل کا معنی جماعت ہے، پہلے ہے جماعت بعد میں ہے اولاد. کیوں؟ قرآن کہتا ہے والا قد اغرقنا آل فرعون، ہم نے فرعون کی آل کو غرق کیا تھا، تو فرعون کی تو اولاد تھی نہیں. تو قرآن کی روشنی میں آل کا معنی ہوا جماعت، آل کا معنی ہوا
جماعت.
اور حضور فرماتے ہیں کل تقی و نقی فہوا آلی، ہر متقی پرہیزگار میری آل، ہر متقی پرہیزگار میری، ہر متقی پرہیزگار میری آل ہے. اب دیکھو پوری دنیا کے جتنے متقی اور پرہیزگار ہیں وہ حضور کی آل ہے، اور 144,000 صحابہ وہ بھی حضور کی آل ہے. تو دیکھو جو درود ہم نے بھیجا اس میں اللہ سے درخواست کی کہ اللہ تو رحمت بھیج محمد پر اور محمد کی آل پر، یعنی 144,000 صحابہ پر بھی رحمت بھیج، اور قیامت تک آنے والے امتیوں پر اور متقیوں اور پرہیزگاروں پر بھی رحمت بھیج. کس طرح؟ کما صلیتا علی ابراہیم، جس طرح تو نے رحمت بھیجی تھی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم کی آل پر، اور ابراہیم کی آل میں سے ہزاروں نبی تھے، ان کی جماعت میں سے ہزاروں نبی تھے، 18,000 پیغمبر ابراہیم کی اولاد میں پیدا ہوئے اور ابراہیم کی جماعت میں موجود ہوئے. تو گویا کہ جو درود ہم بھیجتے ہیں اس میں اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ پر رحمت کی درخواست بھی خدا سے ہو رہی ہے، اور صحابہ پر رحمت کی درخواست بھی خدا سے ہو رہی ہے، اور قیامت تک آنے والے متقیوں پر رحمت کی درخواست بھی خدا سے ہو رہی ہے، اور ابراہیم پر رحمت کی درخواست بھی خدا سے ہو رہی ہے. اور یہ وہ درود بھیجیں گے جس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہ ہو. میں بڑا سوچتا رہا کہ انہوں نے ابراہیم کا نام کیوں نکالا، تو مجھے معلوم ہو گیا کہ اس لیے کہ ابراہیم پہلا آدمی تھا جس نے شرک کی جڑوں کو ایسے طریقے سے اکھاڑا تھا کہ ان کا رب واڑا سارا تباہ کر دیا تھا. تو ان کو اس وقت سے ابراہیم سے تکلیف ہے کہ اس نے ہمارے خداؤں کا بیڑا گرک کر کے کسی کا ناک توڑ دیا تھا، کسی کا کان توڑ دیا تھا، کسی کا ستیاناش کر دیا تھا. اس لیے درود وہ بناؤ جس میں ابراہیم کا ذکر نہ ہو، اور جس میں ڈائریکٹ رحمت ہو، چاہے رحمت ہماری طرف سے جائے یا نہ جائے، لیکن ابراہیم کا نام نکالو تاکہ ہمارے خدا بچ جائے. نہیں سمجھے میری گل؟ کوئی پلے بھی پی ہے گل؟ درود وہ بھیج جس درود میں صحابہ کا بھی ذکر، جس درود میں اور قیامت تک آنے والے متقیوں کا بھی ذکر ہے، اور لاکھوں ہزاروں پیغمبروں کا بھی ذکر ہے. ابراہیم علیہ السلام پھر تو اسی لیے تکلیف ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کلہارا رکھ دیا تھا ان کے اعلیٰ حضرت کے کندھوں پر، ان کو تکلیف ہے کہ کلہارا ہمارے اعلیٰ حضرت کے کندھے پر رکھ دیا تھا اور ناک کان سب کے توڑ دیے تھے. اس لیے ابراہیم کا نام نکالو، درود چاہے اپنی طرف سے بنانا پڑے لیکن ابراہیم کا نام نہ. لیکن جب تک اس دھرتی میں دارالعلوم دیوبند کا ایک طالب علم اور ایک بچہ اہل سنت والجماعت کا موجود ہے، درود بھی وہ چلے گا جس پر محمد کی مہر لگی ہوئی.
تکبیر شان مصطفیٰ، شان صحابہ، علماء حقہ، انجمن صباح صحابہ، رمضان صاحب فاروقی،
قرآن نے اسی کو کہا کہ نبی کا ذکر اونچا ہو رہا ہے، اس کو کیا کہا؟ ورفع نالک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر اور تیری شان کو اونچا کر دیا. نبی کی شان اونچی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ درود میں نبی کا ذکر اونچا ہوا کہ نہیں؟ سلام میں اونچا ہوا کہ نہیں؟ اور نعرے میں نبی کا ذکر اونچا ہوا یا نہیں؟ مولانا محمد قاسم نانوتوی سب کو رحمۃ اللہ، ایک عیسائی ان کے پاس آیا اور عیسائی آ کر کہتا ہے حضرت جی ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اور تمہارے نبی نے تو کسی مردے کو زندہ نہیں کیا. سوال بڑا عجیب تھا کہ ہمارے نبی تو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اور کم بھی اذن اللہ کہتے تھے اور مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا، اور تمہارے نبی نے تو کبھی کسی مردے کو زندہ نہیں کیا. تو مولانا قاسم نانوتوی عاشق رسول تھے، انہوں نے بڑی عجیب بات فرمائی. انہوں نے کہا کہ ایک آدمی مر جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، اس کو زندہ کرنا کیا کمال ہے؟ زبان تو ہوتی ہے، آنکھیں تو ہوتی ہیں، جسم تو ہوتا ہے، انسان تو ہوتا ہے، صرف روح نکلی ہے. اسی روح نکلے ہوئے آدمی کو زندہ کرنا اتنا بڑا کمال نہیں؟ ہمارے نبی کو دیکھو، اس نے پتھروں کو زندہ کر دیا، درختوں سے کلمہ پڑھا دیا. ابو جہل حضور کے پاس آیا، مٹھی بند ہے، کہنے لگا اے محمد بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں؟ یہ حضور کا معجزہ تھا. یہ کہنے کی دیر تھی کہ اس مٹھی سے آواز آئی، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ اس مٹھی میں پتھر کی کنکریاں تھیں اور ان کنکریوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا. اس نے کہا ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کو قرآن نے کہا وامہ صدیقہ، کہ عیسیٰ کی ماں مریم پاک دامن تھی. تو تمہارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کو تو قرآن نے پاک دامن نہیں کہا. اس کا سوال بڑا عجیب تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کو قرآن کہتا ہے وامہ صدیقہ، کہ عیسیٰ کی ماں مریم پاک دامن ہے، اور تمہارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کو تو قرآن نے پاک دامن نہیں کہا. تو مولانا قاسم نانوتوی نے بڑی عجیب جواب دیا. انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کی اماں پر لوگوں کو شک پڑ گیا تھا، اور اس شک کو ہمارے قرآن نے دور کیا، اور ہمارے نبی کی ماں پر کسی کو شک ہی نہیں پڑا. ورفع نالک، ہمارے نبی کی ماں پر کسی کو شک ہی. شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عیسائی آیا، کہنے لگا شاہ جی اوپر والی چیز کا درجہ زیادہ ہے یا نیچے والی کا؟ تو شاہ جی نے فرمایا کہ نیچے والی چیز کا. وہ چاہتا تھا کہ ہر آدمی کہتا کہ اوپر والی کا درجہ زیادہ ہے. اگر شاہ جی یہ کہتے کہ اوپر والی چیز کا درجہ زیادہ ہے تو وہ کہتا دیکھو عیسیٰ علیہ السلام اوپر ہے، تمہارے نبی نیچے ہیں، تو اوپر والی چیز کا درجہ زیادہ ہو گیا. شاہ جی نے کہا نہیں، نیچے والی چیز کا درجہ زیادہ ہے، اوپر والی کا کم ہے. تو اس نے کہا یہ کیسے؟ تو شاہ جی نے کہا سمندروں پر نہیں جاتے، دریاؤں میں نہیں جاتے، جھاگ اوپر ہوتی ہے، موتی نیچے ہوتا ہے.
سبحان اللہ،
جھاگ اوپر ہوتی ہے، موتی نیچے ہوتا ہے. اس نے ایک اور سوال کیا. اس نے کہا شاہ جی ایک آدمی جا رہا ہے جنگل میں، راستہ بھول گیا. یہ جو آدمی جنگل میں جا رہا ہے راستہ بھول گیا. اس نے چاروں طرف دیکھا، اس کو کوئی شے نظر نہیں آئی. تو دور سے اس نے درخت کے نیچے دیکھا ایک آدمی سویا پڑا ہے. اس کو راستے کا پتہ نہیں، اس نے سوئے ہوئے کو دیکھا، اور اس کے بعد دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک آدمی جاگ رہا. تو شاہ جی یہ جو راستہ بھول گیا یہ کس سے پوچھے؟ جاگنے والے سے جا کر پوچھے یا سوئے ہوئے سے پوچھے؟ بات بڑی عجیب تھی. توجہ میری طرف کریں، توجہ ہے کہ شاہ عبد العزیز بڑے جید عالم تھے اور بڑے مجاہد تھے. شاہ صاحب اس کی بات جان گئے، اس لیے کہ وہ تو عیسائی تھا. وہ کیا تھا؟ میرے ملکہ ہاس کے دوستو، اس مجمع میں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں. اگر آپ کو یہ گہرائی والی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو میں یہ نہیں کرتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ توجہ کریں. شاہ عبد العزیز سے اس نے پوچھا کیا کہ ایک آدمی جنگل میں راستہ بھول گیا، اب یہ آدمی راستہ جاگنے والے سے پوچھے یا سوئے ہوئے سے پوچھے؟ عقل کہتی ہے جاگنے والے سے پوچھے، سیدھی بات ہے، سوئے ہوئے کو کیوں جگائے؟ لیکن شاہ عبد العزیز بڑے عالم تھے، وہ جانتے تھے کہ اس کا سوال کہاں تک پہنچا، یہ بڑا گہرا سوال کرتا تھا، اس لیے کہ اگر شاہ جی یہ کہتے کہ جاگنے والے سے پوچھے تو اسلام کی ساری عمارت گر جاتی، اس لیے کہ وہ یہ کہتا کہ ساری انسانیت راستہ بھٹک گئی ہے، اور حضور علیہ السلام اپنے روزے میں سوئے ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام جاگ رہے ہیں، اب انسانوں کو چاہیے کہ راستہ عیسیٰ سے پوچھیں، جاگ تو وہ رہے ہیں. شاہ عبد العزیز جیر عالم تھا، اس نے کہا یہ جو آدمی راستہ بھول گیا اس کو چاہیے کہ یہ بھی جاگنے والے کے پاس جا کر بیٹھ جائے، اس لیے کہ راستے کا پتہ تو جاگنے والے کو بھی نہیں ہے، وہ تو اسی لیے بیٹھا ہے کہ سویا ہوا اٹھے گا، مجھے بھی راستہ بتائے گا، تجھے بھی راستہ بتائے گا. اسی فلسفے کو کہتا ہے ورفع نالک ذکرا، ورفع نالک ذکرا، ورفع نالک ذکرا، اے پیغمبر تیرے ذکر اور تیری شان کو ہم نے اونچا کر دیا. اونچا کیا ہے یا نہیں؟ شاہ عبد العزیز اپنے کتب خانے میں بیٹھے تھے، ایک آدمی بھاگا ہوا آیا، کہنے لگا شاہ جی اسلام کی ناک کٹ گئی، جلدی آئے. شاہ جی نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا دلی کے چاندنی چوک میں ایک عیسائی پادری کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں بائبل پکڑی ہوئی ہے اور اس نے آگ کا ایک چخا جلایا ہوا ہے اور وہ چیلنج کر رہا ہے، دنیا کے مسلمانوں اگر تم سچے ہو تو لاؤ، میں بائبل کو کوکھار میں پھینک رہا ہوں، اگر تم سچے ہو تو قرآن کو آگ میں پھینکو، جو کتاب سچی ہوگی بچ جائے گی، جو جھوٹی ہوگی جل جائے گی، جلدی آؤ. شاہ عبد العزیز اسی وقت کتب خانے سے اٹھے، اس کے ساتھ چلنے لگے، تو وہ کہنے لگا شاہ جی قرآن تو اپنے ہاتھوں میں لے لو. شاہ جی نے کہا قرآن کی ضرورت نہیں پڑے، قرآن کی ضرورت اس نے کہا شاہ جی وہ تو بائبل انجیل لے کر کھڑا ہے، شاہ جی کا جو مرضی لے لے، لیکن آج قرآن کی ضرورت. شاہ جی چلے گئے، ہزاروں کا مجمع ہے، 10,000 آدمی اکٹھا ہے، آگ درمیان میں جل رہی ہے، پادری چیلنج کر رہا ہے. شاہ عبد العزیز وہاں گئے اور جا کر کہا کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا پادری کا نام تھا تھنڈر پادری، تھنڈر پادری کا کیا نام تھا؟ تھنڈر. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے شاہ جی اگر تم سچے ہو تو لاؤ، اپنے قرآن کو آگ میں پھینکو. شاہ جی کہتے ہم کوئی پاگل ہیں کہ اللہ کا کلام اپنے ہاتھوں سے آگ میں پھینکے اور آگ میں پھینکو؟ تو شاہ جی کا ایک اس کا حال میں نے نکالا ہے کہ تم اس طرح کرو، اپنی اس بائبل کو سینے سے لگاؤ، باندھو، اور میں اپنے قرآن کو سینے سے باندھتا ہوں، تم بھی آگ میں چھلانگ لگاؤ، میں بھی چھلانگ لگاتا ہوں، تم بھی آگ میں چھلانگ لگاؤ، میں بھی چھلانگ لگاتا ہوں، تمہاری کتاب سچی ہوگی تجھے بچا لے گی، میری سچی ہوگی مجھے بچا لے گی. وہ بھاگ گیا، لوگوں نے پکڑا، کہنے لگا آؤ میدان میں، کہنے لگا بائبل کو تو میں مسالہ لگا کر آیا تھا، اپنے جسم کو تو مسالہ نہیں لگایا تھا، بائبل کو تو مسالہ لگایا تھا، جسم کو مسالہ. تو دیکھو قرآن کو اللہ نے کتنا اونچا کیا، یہ قرآن آمنہ کے در یتیم پر نازل ہوا، جب قرآن اونچا ہوا تو میرا مصطفیٰ بھی اونچا ہوا، اسی کو قرآن نے کہا ورثانا لک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر اور تیری شان کو اونچا کر دیا، تیرے ذکر اور تیری شان کو. اور اصل میں دنیا میں حضور نے آنا تھا، اصل میں کس نے آنا تھا؟ حضور کے لیے کائنات کو بنایا گیا، محفل کو سجایا گیا، دنیا کو آراستہ کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور سے پہلے آخر میں کس نبی کو بھیجا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضور علیہ السلام سے پہلے آخری نبی کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. تو عیسیٰ کو آخر میں کیوں بھیجا؟ اس میں بڑی گہرائی کی بات ہے. تو عیسیٰ کا معنی ہے مسیح، عیسیٰ کا معنی ہے اور مسیح کا معنی ہے معائنہ کرنے والا اور سیاحت کرنے والا. مسیح کا معنی کیا ہے؟ معائنہ کرنے والا اور سیاحت کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے لانے سے پہلے ایک ایسا نبی بھیجا جس کا نام تھا معائنہ کرنے والا، تاکہ وہ جا کر معائنہ کر کے بتائے کہ میرے نبی کے آنے کا راستہ بنا ہے یا نہیں. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو اتنی جلدی میں بھیجا کہ عیسیٰ کے باپ کا انتظار نہیں کیا. اور جب عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ نے بتا دیا کہ راستہ بن گیا ہے، تو عیسیٰ کو اتنی جلدی میں اوپر اٹھا لیا کہ ان کی موت کا انتظار نہیں کیا. یہ گلا شاید تو تسی نہ سمجھو، پر میں چونکہ گل شروع کی تھی ہوئی ہے، اس تو میں چاہنا کہ پوری ہو جائے، دس بندے بھی سمجھن سے بڑی گل. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو میں ایک اور بات کہتا ہوں. سمجھ جو ہے میں ہوا وچ روڑے مار رہا کہ وہ گل پلے پی رہی ہے تمہوں. میں پشاور تقریر کی، میں آخیا پٹھان نو یار تو نعرے بڑے مارے، کوئی گل بھی سمجھ آئی ہے؟ پٹھان کہنے لگا سمجھ ومجھ کچھ نہیں آتا تھا، تمہارا جوش کرتا تھا ہمارا نعرہ لگاتا تھا. ادا ہی نہ ہو جائے کہ ہمارا جوش کرتا رہے اور تمہارا نعرہ لگاتا رہے. پلے پی رہی ہے یہ بار بار. میں پتہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یار میرے حال توجہ کرو، پرانے زمانے سے رواج ہوں کہ مولوی اکھا بند کر کے تقریر کرتا سا، انہوں پتہ ہی نہیں ہوں سی مسیطے کو بندہ ہے یا نہیں ہے، یا آیا یا نہیں آیا. ایک مولوی صاحب تقریر کرنے لگے مسیط پری ہوئی، دو گھنٹے کے بعد اکھا کھولیاں تو مسیطے بندہ ہی کوئی نہیں. ایک بابا بیٹھا سی سامنے، مولوی کہنے لگا بابا تیرے تو علاوہ ایک عاشق کوئی نہیں. بابا کہنے لگا مولوی جی میں عاشق کتوں ہوں، میں تو سپیکر والا کرو سپیکر کی جان چلو، اگر میں بھی جاؤں تو تم بھی جاؤ، کتنے سپیکر والا ہی نہ رہ جاؤ. پلے پی رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آخر میں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو. اور پھر دیکھیے جس وقت مثال کے طور پر آپ کے اس ملکہ ہاس میں کسی وزیر نے آنا ہو، وزیر آج کل تو وزیر ووٹروں اور حکومت کو بچانے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو اگر کسی ان کو کیا فرصت ہوگی کہ حکومت ہی بدل جائے، وزیر یہاں آئے پیچھے سے حکومت بدل جائے. آج کل کی بات نہیں کر رہا میں، ویسے بات کر رہا ہوں کہ آپ کے یہاں ملکہ ہاس میں کسی وزیر نے آنا ہو، تو وزیر کے آنے سے پہلے ڈی سی صاحب آتے ہیں، آ کر جگہ دیکھتے ہیں، معائنہ کرتے ہیں کہاں انہوں نے آنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے. اور جب وزیر آ کر ایک دفعہ چلا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر دوبارہ ڈی سی آتا ہے، دیکھنے کے لیے کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، کوئی کمزوری تو نہیں رہ گئی، کوئی بات پیچھے رہ تو نہیں گئی، جو کام وہ چھوڑ کر گیا اس کو آگے بڑھانے کے لیے وہ بعد میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا معائنہ کرنے کے لیے، اور عیسیٰ سے یہ کہا کہ تو معائنہ کر کے آ کے میرے نبی کے آنے کا راستہ بنا یا نہیں، اور جب وہ محمد آ کر دنیا سے چلا جائے گا اس کے بعد دوبارہ تجھے دنیا میں جانا پڑے گا، اور جا کر تو دوبارہ اسی محمد کے باقی ماندہ کام کو پورا کرے گا. چنانچہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ السلام کے بعد آخر الزمان نبی کے بعد دنیا میں آئیں گے، آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ وہ حضور کی نبوت کا اعلان کریں گے، حضور کی بات کریں گے، اور ان کی قبر رسول اللہ کے روضے میں بنے گی، ان کی قبر رسول اللہ کے، اور اس جگہ پہ عیسیٰ بن مریم کی قبر بنے گی جس جگہ پہ ابو بکر و عمر کی قبر ہے، ابو بکر اور حضور کی قبر. ایک میں مسئلہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، کہ جس مٹی سے انسان کو پیدا کیا جاتا ہے اسی مٹی میں اس کی قبر بنائی جاتی ہے. یعنی پیدائش کے وقت انسان کا جو خمیر ہوتا ہے اس میں مٹی کی ایک چٹکی ڈالی جاتی ہے، اور اس مٹی کی چٹکی جو ہوتی ہے جس جگہ سے وہ مٹی لی جاتی ہے انسان کی قبر اسی جگہ پر بنتی ہے. یہ مسئلہ، ایک آدمی رہتا یہاں مر گیا امریکہ میں، قبر وہاں بن گئی، تو کیا کہتے ہیں؟ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر، کہتے ہیں جب. تو قرآن کہتا ہے کہ جس مٹی سے خمیر بنا اسی مٹی سے میں آدمی دفن ہوتا ہے. تو اب دیکھیے جس مٹی سے خمیر عیسیٰ بن مریم کا بنا اسی مٹی سے خمیر محمد رسول اللہ کا بنا، اور اسی مٹی سے خمیر صدیق عمر کا بنا یا نہیں بنا؟ کہ ان کی قبریں وہاں، ادھر پیغمبر کی قبر ادھر ابو بکر کی ادھر عمر کی اور ادھر عیسیٰ بن مریم کی قبر کی جگہ خالی ہے اور جس جگہ پر وہ قبریں ہیں اس جگہ کو حضور نے جنت کا ٹکڑا کہا ہے فرمایا کیا ہو حضور نے فرمایا ماں بہین بیٹی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے حجرے اور میرے ممبر کے درمیان ساری جگہ جنت کا ٹکڑا تو جو حجرہ ہے یہ جس حجرے میں حضور کی قبر ہے یہ حجرہ اصل میں حضرت عائشہ کا حجرہ تھا اور پیغمبر کی وفات یہاں ہوئی اور یہیں آپ کی قبر بنی تو جس جگہ پر آپ کی قبر ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا ٹکڑا قرار دے چکے ہیں تو گویا کہ جنت کا یہ جو ٹکڑا ہے اسی جنت کے ٹکڑے سے خمیر آمنہ کے لال کا بنا اسی سے خمیر صدیق و عمر کا بنا اسی سے خمیر عیسیٰ بن مریم کا بنا تو گویا کہ ابو بکر و عمر آئے بھی جنت سے تھے کہے بھی جنت میں آئے بھی جنت سے تھے کہ اس جنت والی جگہ سے خمیر بنا اور گئے بھی جنت میں ہیں اور ابو بکر و عمر دنیا کے وہ دو انسان ہیں کہ جو دو نبیوں کے درمیان میں ادھر آمنہ کے لال کی قبر ہے ادھر عیسیٰ بن مریم کی قبر بنے گی اور ابو بکر عمر درمیان میں ہیں دنیا کے دو بڑے پیغمبر ایک محمد رسول اللہ اور دوسرے نمبر پر عیسیٰ بن مریم ہیں ان دونوں کے درمیان میں ابو بکر عمر کو خدا نے سلا کر دنیا کو بتا دیا کہ ساری کائنات میں جہاں سے دو نبیوں کا خمیر بنا وہاں سے صدیق و عمر کا خمیر بنا صدیق و عمر کے خمیر جیسا خمیر کائنات میں خدا نے پیدا نہیں کیا پیدا کیا ہے میری کوئی بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے اگر سمجھ میں آئی ہے تو پھر اگلی بات آپ کو سمجھ میں آئے گی اور وہ بات بڑی اہم ہے اللہ تعالیٰ نے اصل میں حضور علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا اب حضور کے لانے کے انتظامات ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام آ چکے اور ابراہیم نے دعا مانگی تھی ربنا وبشر رسولا اے اللہ جس محمد کو تو نے پیدا کرنا ہے اس کو میری اولاد میں پیدا کر تو ابراہیم کی یہ دعا بھی قبول ہو چکی تھی ابراہیم نے ایک دعا مانگی تھی علیہ السلام نے کہ ربی حبلی من الصالحین اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما تو خدا نے وہ دعا قبول کر کے اسماعیل عطا کیا تھا تو اسماعیل علیہ السلام کے 13 سال بعد اسحاق عطا کیا تھا تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں 18,000 پیغمبر پیدا ہوئے اور اسماعیل کی اولاد میں محمد رسول اللہ پیدا ہوئے اور اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے کتنے بیٹے تھے 12 بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے آباد کر دیا عرب میں مصر کو آباد کرنے والا بھی اسماعیل کا بیٹا تھا یمن کو آباد کرنے والا بھی اسماعیل کا بیٹا تھا اور مدینے اور مکے کو آباد کرنے والا بھی اسماعیل کا بیٹا تھا اور شام کو آباد کرنے والا بھی اسماعیل کا بیٹا تھا گویا کہ اسماعیل علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے اور 12 کے 12 لڑکوں نے عرب کی سرزمین کو آباد کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجنے کا جب فیصلہ کیا تو پہلے یہ فیصلہ ہوا کہ محمد مصطفیٰ کو کہاں بھیجا جائے محمد مصطفیٰ کو عرب میں بھیجا جائے یا عجم میں بھیجا جائے دنیا میں جگہ دو قسم پر ہے ایک عرب کی جگہ ہے ایک عجم کی جگہ ہے میرے ملکہ ناس کے دوستو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جس جس چیز کی نسبت ہو گئی جس جس جگہ کی نسبت ہو گئی جس جس انسان کی نسبت ہو گئی اس انسان کے اور اس جگہ کے اس خاندان کے مانے میں بھی حضور کی شان چمک رہی اس کے مانے پہ غور کریں حضور علیہ السلام کو عرب میں یا عجم میں بھیجا جائے عجم میں حضور کو کیوں نہیں بھیجا اس لیے عجم کا مانا ہے عجم کا مانا کیا ہے اور عرب کا مانا ہے فصیح و بلیغ کیونکہ حضور فصیح و بلیغ تھے اس لیے حضور کو پہلے سے عرب میں بھیجنے کا فیصلہ کیا کیونکہ پیغمبر فصاحت اور بلاغت کا سردار تھا یہ اس معنی پہ غور کریں اور پھر عرب کے اندر کس جگہ میں نبی کو بھیجا جائے اس جگہ میں جس جگہ کا نام بکہ ہے یہ جگہ کا نام کیوں اس لیے کہ مکے کو عربی زبان میں بکہ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے للذی ببکہ کا مبارکن کہ اللہ تعالیٰ نے بکہ کا ذکر کیا اور بکہ کا معنی ہے درمیانی جگہ مکہ کا معنی کیا ہے پوری دنیا کے درمیان میں جو جگہ ہے اس کو کہتے ہیں مکہ یا بکہ یہ دونوں نام ہیں تو حضور نے چونکہ ساری کائنات کا پیغمبر بننا تھا اس لیے حضور کو پوری دنیا کے درمیان میں بھیجنے کا اللہ نے فیصلہ کیا تو جب درمیان میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تو اس درمیان کے فیصلے میں بھی حضور کی شان اونچی ہو رہی ہے جس کو قرآن نے کہا ورفعنا لک ذکرک اب مکے میں حضور کو بھیجنے کا فیصلہ ہوا
اور مکے میں تو قبیلے اور بھی بڑے تھے اسماعیل کی اولاد میں، اس قبیلے کو حضور کا والد بنانے کے لیے یا پردادا بنانے کے لیے چنا جائے، اس کو جس کا نام قریش ہے، کیوں قریش کرش ہے، کرش کا معنی سخت، حضور نے اپنے موقف میں چونکہ سخت بننا تھا اس لیے حضور کو قریش میں بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور قریش میں قبیلے اور بھی بڑے تھے، اس قبیلے میں جس قبیلے کا نام تھا بنو ہاشم، کیوں اس لیے کہ ہاشم کا معنی خدمت کرنے والا، مہمان نواز، چونکہ حضور بھی مہمان نواز تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کے پردادا کو پہلے سے مہمان نواز بنا دی. اور ہاشم کی اولاد میں ایک لڑکے کا نام عبد المطلب تھا، تو عبد المطلب کو حضور کا دادا بنانے کے لیے اللہ نے کیوں چنا؟ اس لیے کہ عبد المطلب خانہ کعبہ کا متولی تھا، اور حضور نے چونکہ ساری دنیا کا متولی بننا تھا اس لیے حضور کا پردادا اس کو اللہ نے چنا جو پہلے سے کعبے کا متولی تھا. اور عبد المطلب کے 12 لڑکے تھے، کتنے لڑکے تھے؟ 12 لڑکے. تو عبد المطلب کے 12 لڑکوں میں ایک لڑکے کا نام، توجہ کیجیے، ایک لڑکے کا نام عبد الرزا جس کا نام ابو لہب تھا، ایک کا نام عبد مناف جس کا نام ابو طالب تھا، ایک کا نام عبد حارث کھیتی کا بندہ. دیکھیے عبد مناف، عبد مناف کا معنی بت کا بندہ، عبد الرزا کا معنی بت کا بندہ، اور عبد حارث کا معنی کھیتی کا بندہ، عبد شمس کا معنی سورج کا بندہ، عبد لات کا معنی بت کا بندہ، عبد ود کا معنی بت کا بندہ، نوفل کا معنی سخت جگہ، عباس کا معنی پسیلی جگہ، حمزہ کا معنی لمبی جگہ، یہ سارے نام ہیں. لیکن ان سارے ناموں میں ایک نام ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ. تو خدا نے اپنے نبی کا والد بنانے کے لیے، خدا اگر عبد الرزا کو چن لیتا، عبد مناف کو چن لیتا، عبد حارث کو چن لیتا، عبد ود کو چن لیتا، تو دنیا یہ کہتی کہ وہ محمد جو بتوں کو مٹانے آیا ہے وہ بت کے بندے کے گھر میں کیسے آ سکتا ہے؟ اس لیے حضور کا والد نہ عبد مناف کو بنایا، نہ عبد الرزا کو بنایا، نہ عبد حارث کو بنایا، نہ عبد ود کو بنایا، نہ عبد شمس کو بنایا، اس کو پیغمبر کا باپ بنایا جس کا نام عبداللہ تھا، یعنی اللہ کا بندہ، تاکہ خدا دنیا کو بتائے کہ میرا جو سب سے بڑا بندہ ہے وہ میرے ہی بندے کے گھر میں آ سکتا ہے. قرآن نے اسی کو کہا ورفعنا لک، ورفعنا لک. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ جب بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہنے میں حرج کوئی ہے؟ کوئی حرج ہے؟ سمجھ میں بات آ رہی؟ تو اب آپ دیکھیے حضور کے لیے اللہ تعالیٰ نے والد کا انتخاب کیا، اور نام کیا ہے؟ عبداللہ. تو عبداللہ کے نام میں بھی نبی کی شان چمک رہی ہے، اور اس کے بعد حضور کی والدہ کا انتخاب ہو رہا ہے، تو والدہ سے پہلے خدا نے اپنے نبی کی والدہ کا قبیلہ چنا، تو قبیلے مدینے میں تو اور بھی بڑے تھے، بنو شتیبہ کا قبیلہ، بنو حنفہ کا قبیلہ، بنو نذیر کا قبیلہ، بنو قریظہ کا قبیلہ، لیکن ان سارے قبیلوں کے بعد ایک قبیلے کا نام ہے بنو زہرا. زہرا کا معنی بڑا خوبصورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی قبیلے کو حضور کی والدہ کے لیے چن لیا. اور وہ بنو زہرا کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے بنو شتیبہ کا معنی ٹہنیوں والا قبیلہ، اور بنو حنفہ کا معنی بد شکل، جس قبیلے میں ہو اس کو بنو حنفہ کہتے ہیں، لیکن بنو زہرا کا معنی تر و تازگی والا، کیونکہ محمد بھی تر و تازگی کا پیغام لا رہا تھا، اس لیے حضور کی اما کا قبیلہ بھی خدا نے تر و تازہ چن لیا. اسی کو قرآن نے کہا ورثنا لک ذکرا، دیکھ ہے پیغمبر تیری اما کے قبیلے کے انتخاب میں بھی ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر. اور اب اس بنو زہرا قبیلے میں لڑکیاں اور بھی بڑی تھی، ایک لڑکی کا نام نہبا ہے، ایک کا نام زبا ہے، ایک کا نام خنسا ہے، خنسا کا معنی بد شکل، نہبا کا معنی لمبے ناک والی، حربا کا معنی لڑائی کرنے والی، زبا کا معنی زبا جس کے منہ پر داغ ہو اس کو زبا کہتے ہیں. تو یہ لڑکیوں کے نام ہیں، لیکن ان لڑکیوں میں ایک لڑکی کا نام ہے آمنہ، آمنہ کا معنی امانت والی. تو خدا دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ میری جو سب سے بڑی امانت ہے وہ اسی آمنہ کی گود میں آ سکتی ہے. اور قرآن نے کہا ورثنا لک، ورثنا لک، اے پیغمبر ہم نے تیری وجہ سے شہر چنا، تیری وجہ سے بستی چنی، تیری وجہ سے قبیلہ چنا، تیری وجہ سے علاقہ چنا، تیری وجہ سے مکہ چنا، تیری وجہ سے ہاشم چنا، تیری وجہ سے عبد المطلب چنا، تیری وجہ سے عبداللہ چنا، تیری وجہ سے آمنہ چنا. قرآن نے اس کو کہا ورثنا لک، پلے بھی پہ یہ گل سمجھ آ رہی ہے کہ میں آواز جوڑے مار جا رہا ہوں. اللہ اکبر، توجہ. اب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آمنہ کی گود میں آئے، اب حضور کا کیا نام رکھا جائے؟ عبد المطلب کے ہاتھوں میں حضور کی ذات ہے، عبد المطلب کے ہاتھوں میں حضور کی ذات ہے، کیا نام رکھا جائے؟ پوتا یتیم ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے، ایسا لڑکا تو عبد المطلب کہتے میں نے دیکھا نہیں، حلیمہ کی گود میں نہیں دیکھا، آمنہ کی گود میں نہیں دیکھا. توجہ کیجئے، عبد المطلب نے کہا کہ میں اس پوتے کا نام رکھوں گا تعریفوں والا، تعریفوں والے کو محمد کہتے ہیں، اور محمد نام عرش سے اللہ نے منتخب کیا ہے، اور وہ منتخب کر کے عبد المطلب کے دل میں ڈال دیا کہ عبد المطلب یہ نام رکھو، محمد نام بڑا عجیب ہے. آپ کو محمد کے لفظ کے معنی کا نہ پتا ہو نہ صحیح. آپ انگریزی دان ہیں, آپ عربی دان ہیں, آپ بنگالی ہیں, آپ سندھی ہیں, آپ بلوچی ہیں, آپ افریقی ہیں, آپ لاطینی ہیں, آپ فرانسیسی ہیں. نام کے معنی کا نہ پتا ہو کوئی حرج نہیں, لیکن نام ایسا ہے کہ محمد, محمد کا لفظ ایک دفعہ بولو آپ کے دونوں لب مل جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس لفظ محمد کے نام لینے میں محمد کا پیغام پنہا کر دیا کہ نام لوگے لب ملیں گے, بات مانو گے تمہارے دل مل جائیں گے. یہ بھی نبی کی شان ہے کہ نام لوگو تو لب ملیں گے, بات مانو گے دل مل جائیں گے. اور پھر اس لفظ محمد کو دیکھو, اس پر نقطہ کوئی نہیں. خدا دنیا کو بتانا کرتا ہے کہ جس طرح محمد کے لفظ پہ نقطہ کوئی نہیں, اسی طرح محمد کے نام پہ بھی نقطہ کوئی نہیں. نام پہ نقطہ کوئی نہیں, نام پہ نقطہ ہے. جس طرح محمد کے لفظ پہ نقطہ کوئی نہیں, اسی طرح محمد مصطفیٰ کی سیرت پہ نقطہ کوئی نہیں, نبی کی ذات پہ نقطہ کوئی نہیں. تو حضور کا نام فرش پہ محمد ہے, عرش پہ احمد ہے. اس معنی پہ بھی ذرا غور کریں کہ محمد کا معنی کیا ہے, احمد کا معنی کیا ہے, آدم کا معنی کیا ہے, گندم کے رنگ والا, نوح کا معنی نفع کرنے والا, زکریا کا معنی سبق صفائی والا, ادریس کا معنی درس والا, یونس کا معنی اونس والا, یوسف کا معنی افسوس کرنے والا, یعقوب کا معنی بعد میں آنے والا, ابراہیم کا معنی بزرگی والا, اسماعیل کا معنی خدا کی سنی ہوئی دعا, موسیٰ کا معنی پانی سے نکلا ہوا, عیسیٰ کا معنی سیاحت کرنے والا. ان سارے معنوں کے درمیان آپ دیکھیں محمد کا کیا معنی ہے. محمد کا معنی کہ ساری کائنات مل کر جس کی تعریف کرے وہ محمد بنتا ہے, اور سب سے زیادہ جو خدا کی تعریف کرے وہ احمد بنتا ہے. قرآن کسی کو کہتا ہے ورفعنا لک, ورفعنا لک, اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر اور تیری شان کو اونچا کر دیا, ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا, ہم نے تیری بات کو اونچا کر دیا. حضور کا ذکر اونچا ہوا ہے یا نہیں؟ اب حضور کے لیے اللہ تعالیٰ نے دایا کا انتخاب کیا, تو دایا سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دایا کا قبیلہ چنا, تو دایا کے قبیلے کو بھی خدا نے اعلیٰ بنا دیا. تو دایا کا قبیلہ کیا ہے؟ بنو صاد. صاد کہتے نیک وقت کو ہے, چونکہ حضور بھی نیک وقت تھے تو دایا کا قبیلہ بھی خدا نے نیک وقت بنا دیا. اور اس دایا کے قبیلے میں لڑکیاں اور بھی بڑی تھیں, لیکن اس لڑکی کو پیغمبر علیہ السلام کی دایا بنانے کے لیے چنا, جس کا نام حلیمہ تھا. حلیمہ کا معنی حلم والی, بردباری والی. چونکہ محمد بھی حلم والا تھا تو دایا کو بھی خدا نے حلم والی بنا دیا. یہ نبی کی شان ہے. کہو یہ نبی کی, یہ نبی کی توجہ ہے. کوئی بات میری آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے لیے بیویوں کا انتخاب کیا, لڑکوں کا انتخاب کیا. تو آپ دیکھیے حضور کو اللہ تعالیٰ نے پہلی بیوی عطا فرمائی جس کا نام خدیجہ ہے. خدیجہ کا معنی حاجیوں کی خدمت کرنے والی, نبی بھی خدمت کرنے والا, بیوی بھی خدمت کرنے والی. ایک بیوی وہ چنی جس کا نام سودا ہے, سودا بنت زمعہ. سودا کا معنی آرام والی, نبی بھی آرام والا, بیوی بھی آرام والی. ایک بیوی وہ چنی جس کا نام ہے عائشہ, عائشہ کا معنی زندہ رہنے والی, نبی بھی زندہ رہنے والا, بیوی بھی زندہ رہنے والی. ایک بیوی وہ چنی جس کا نام ہے ام سلمہ, ام سلمہ کا معنی سلامتی والی, نبی بھی سلامتی والا, بیوی بھی سلامتی والی. ایک بیوی وہ چنی جس کا نام ام حبیبہ, ام حبیبہ کا معنی پیار والی, نبی بھی پیار والا, بیوی بھی پیار والی. ایک بیوی وہ چنی جس کا نام ہے زینب, زینب کا معنی استغفار والی, نبی بھی استغفار والا, بیوی بھی استغفار والی. ایک بیوی وہ چنی جس کا نام ہے صفیہ, صفیہ کا معنی منتخب ہونے والی, نبی بھی منتخب, بیوی بھی منتخب. ایک بیوی وہ چنی جس کا نام ہے جویریہ, جویریہ کا معنی پڑوس والی, نبی پڑوسیوں کے حقوق بتانے والا, بیوی کا نام پڑوس والی. ایک بیوی وہ چنی جس کا نام ہے ریحانہ, ریحانہ کا معنی خوشبو والی, نبی بھی خوشبو والا, بیوی بھی خوشبو والی. ایک بیوی وہ چنی جس کا نام ہے حفصہ, حفصہ کا معنی راتوں کو قیام کرنے والی, نبی بھی راتوں کو قیام کرنے والا, بیوی بھی راتوں کو قیام کرنے والی. دیکھو نبی کے ساتھ نسبت دایا کی ہوئی, نبی کے ساتھ نسبت والدہ کی ہوئی, نبی کے ساتھ نسبت والد کی ہوئی, نبی کے ساتھ نسبت دادا کی ہوئی, پر دادا کی ہوئی, بیوی کی ہوئی. تو خدا نے ہر ایک کے نام کو اونچا کر کے دنیا کو بتا دیا, ورفعنا لک ذکرک, اے محمد تو اتنا اونچا ہے کہ جس کی نسبت تجھ سے ہو گئی اس کو بھی ہم نے اونچا کر دیا. پیغمبر کو خدا نے بیٹے عطا فرمائے, پہلے بیٹے کا نام قاسم ہے. قاسم کا کیا معنی؟ تقسیم کرنے والا. حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم, میں تو تقسیم کرنے والا ہوں, مجھے دینے والا اللہ ہے. حضور بھی قاسم ہے, بیٹا بھی قاسم ہے. ایک بیٹے کا نام طاہر طیب ہے, طاہر کا معنی پاک ہے, طیب کا معنی پاک ہے. نبی بھی پاک ہے, بیٹا بھی پاک ہے. ایک بیٹے کا نام ابراہیم ہے, ابراہیم کا معنی بزرگی والا, نبی بھی بزرگی والا, بیٹا بھی بزرگی والا. ایک بیٹی کا نام زینب ہے, زینب کا معنی استغفار والی, نبی بھی استغفار والا, بیٹی بھی استغفار والی. ایک بیٹی کا نام ہے رقیہ, رقیہ کا معنی خانہ خاوند کی خدمت کرنے والی، نبی امت کی خدمت کرنے والا، بیٹی خاوند کی خدمت کرنے والی. ایک بیٹی کا نام ام کلثوم ہے، ام کلثوم کا معنی بچوں کی تربیت کرنے والی، نبی امت کی تربیت کرنے والا، بیٹی بچوں کی تربیت کرنے والی. ایک بیٹی کا نام ہے فاطمہ، فاطمہ کا معنی جہنم سے آزاد، نبی بھی جہنم سے آزاد ہے، بیٹی بھی جہنم سے آزاد. پیغمبر ہم نے تیرے ذکر اور تیری شان کو اونچا کر دیا، پھر مجھے کہنے دے کہ جب اس مصطفیٰ کے لیے خدا نے جگہ کو چنا، علاقے کو چنا، بستی کو چنا، شہر کو چنا، وادی کو چنا، والدہ کو چنا، قبیلے کو چنا، بیٹی کو چنا، بیوی کو چنا، گھر کو چنا، تو پھر مجھے بتا اس محمد کے لیے اگر مکہ چنا جاتا ہے، شہر چنا جاتا ہے، بستی چنی جاتی ہے، علاقہ چنا جاتا ہے، اولاد چنی جاتی ہے، تو پھر اسی محمد کے لیے صدیق بھی چنا گیا، عمر بھی چنا گیا، عثمان بھی چنا گیا، علی بھی چنا گیا، معاویہ بھی چنا گیا، 144,000 محمد کے صحابہ بھی چنے گئے. ورثان اعلی کا آج کتنا افسوس ہے کہ اتنا بڑا پیغمبر، اتنا بڑا رسول، 9 ربیع الاول آپ کی ولادت ہوئی، 12 آپ کی وفات ہوئی، لیکن پاکستان کا جاہل عاشق 12 کی وفات کے دن خوشی کرتا ہے. خوشی کرتا ہے یعنی ولادت کس تاریخ کو ہے اور وفات کس تاریخ کو ہے؟ 12 کو. تو 12 کو اسی لیے 12 وفات کہتے ہیں. 12 وفات کے دن تو خچر لائے، 12 وفات کے دن تو جلوس نکالے، 12 وفات کے دن تو پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے دن تو خوشیاں کرے، تو خانہ کعبہ کی تصویریں بنائے، تو جناب علی روضہ رسول کی شبیہیں بنائے، تو خوشی کرے، تو اچھلے کودے. مجھے آج فیصلہ کر کے تو نے بتانا ہے. ملکہ ہاس کے دوست، میں تجھے دعوت فکر دینے آیا ہوں، میں تیرے ضمیر کو جھجھوڑنے آیا ہوں، میں تیرے گریبانوں کو ہلانے آیا ہوں، میں تجھے یہ بتانے آیا ہوں کہ رسول اللہ کا جنازہ جس دن اٹھا تھا، پیغمبر جس دن دنیا سے رخصت ہوئے تھے، پیغمبر کی وفات کا اعلان ہوا تھا، اس وقت صدیق کی کیا حالت تھی، عمر کی کیا حالت تھی، عثمان کی کیا حالت تھی، عائشہ کی کیا حالت تھی. جب میں نے تاریخ کے چہرے کو پلٹا تو مجھے صاف نظر آیا 12 ربیع الاول 1400 سال پہلے مدینہ کی گلی میں آیا تھا، صحابہ رو رہے تھے، ابو بکر رو رہا تھا اور عمر رو رہا تھا. آئے وہ رو کر کہتے تھے وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل القلب تمہارا آقا بكم. اور صدیق نے نبی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، پیغمبر کے ماتھے پہ بوسہ دے کر کہا اے محمد تیرا آنا بھی پاک تھا، تیرا جانا بھی پاک. یہ صدیق کا عشق ہے. یہ کس کا عشق ہے؟ آج 12 ربیع الاول ہے، 1400 سال پہلے 12 ربیع الاول مدینہ کی گلیوں میں آتا ہے، ابو بکر رو رہا ہے، عمر رو رہا ہے، عائشہ رو رہی ہے. عائشہ کیوں روتی ہے؟ میں کیوں نہ رہوں؟ اے محمد تو نے سہاگ اجاڑ دیا، اے محمد تیرے بعد میرا کون ہوگا، تیرے بعد میرے گھر میں جبریل نہیں آئے گا. آئے جس وقت اسرائیل نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا حل ادخل کبے فی البیت، میں گھر میں داخل ہو جاؤں، تو حضرت فاطمہ نے فرمایا چلے جاؤ، کون ہو؟ حضور نے فرمایا فاطمہ تجھے پتہ نہیں یہ اسرائیل ہے، اور آج تک کسی سے اس نے اجازت نہیں لی ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے جس سے اسرائیل بھی اجازت لے کر آتا ہے. فاطمہ سرانے بیٹھی ہے، پیغمبر علیہ السلام کی جان نکلنے کا وقت ہے. حضور نے فرمایا فاطمہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا. فاطمہ رونے لگی اور تھوڑی دیر کے بعد نبی نے فرمایا فاطمہ میرے جانے کے بعد تو سب سے پہلے میرے پاس پہنچے گی. تو فاطمہ مسکرانے لگی، میرے دوست جب رسول اللہ فوت ہو گئے تو فاطمہ نے رو کر کہا تھا سبت علی مصائب لو انھا سبت الایام سرنا لیالیا، میرے باپ کی وفات سے مجھ پر مصیبتوں کے ایسے صدمے آئے، اگر وہ صدمے پہاڑوں پر آتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، وہ مصیبتیں دن پر آتی تو دن بھی رات بن جاتی. یہ حضرت فاطمہ کا، فاطمہ تو زہرا کا ایمان ہے، یہ فاطمہ تو زہرا کی حالت ہے. عائشہ صدیقہ کو دیکھو، عائشہ رو رو کر نڈھال ہو گئی ہے. عمر ابو بکر کو دیکھو، عمر کو دیکھو، عثمان غنی کو دیکھو، علی المرتضیٰ رسول اللہ کے جدید تک کے پاس آئے، چہرے سے کپڑا ہٹایا، فرمایا کملی والے تو نے رونے سے منع نہ کیا ہوتا تو علی آج آنکھوں کے آنسوؤں سے تجھے غسل دے دے. ابو الکلام آزاد کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، حضور کی وفات کا جب اعلان ہوا، جو کھڑا تھا کھڑا رہ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا، صحابہ کی ایک جماعت روتی ہوئی جنگلوں کی طرف نکل گئی، سفید داڑیوں والے سارے صحابہ نڈال ہیں، مسجد نبوی میں اونچی اونچی رو رہے ہیں، ایک دوسرے پر گر پڑتے ہیں، دنیا اندھیری ہو گئی ہے. آئے کل مصیبت بعد محمد ظلم، اور دنیا کے لوگوں، ایک آدمی مدینہ سے باہر حل چلا رہا تھا، کسی نے اس کو کہا تو حل چلاتا ہے، تجھے پتہ نہیں رسول اللہ فوت ہو گئے؟ آئے اس نے حل چھوڑ دیا، بخاری شریف میں ہے، حل چھوڑ کر اس نے ہاتھ اٹھائے، اس نے کہا اللہ میری آنکھوں کو اندھا کر دے، میرے کانوں کو بہرا کر دے. کسی نے کہا یہ دعا کیوں کرتا ہے؟ کہنے لگا جب رسول اللہ نہیں رہے تو جن آنکھوں نے نبی کا چہرہ دیکھا ہے، نبی نہیں رہا مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، جب پیغمبر نہیں رہے مجھے کانوں کی ضرورت نہیں ہے. بخاری شریف میں ہے کہ وہ مستجاب الدعوات تھا، اسی جگہ پر اس کی دعا قبول ہوئی، آنکھوں سے اندھا ہو گیا، کانوں سے بہرا ہو گیا. 12 ربیع ربیع الاول کا دن مدینے میں آتا ہے، صحابہ رو رہے ہیں، صحابہ پریشان ہیں، ان پر قیامت ٹوٹ گئی ہے، لیکن وہی 12 ربیع الاول آج تیرے ملکہ ہاتھ میں آئے، تو خچروں کے جلوس لے کر بازاروں میں آئے، تو خوشی کر کے بازاروں میں آئے، تو شبیہ بنا کر بازاروں میں آئے، میں تنقید نہیں کرتا، میں صرف تجھے دعوت فکر دیتا ہوں کہ اتنا تو فیصلہ کر کہ 12 ربیع الاول جب مدینے میں آیا تھا، ابو بکر تو رویا تھا، عمر تو رویا تھا، عثمان تو رویا تھا، علی تو رویا تھا، 144,000 صحابہ تو دھاڑے مار مار کر روئے تھے، انہوں نے تو مدینہ چھوڑ دیا تھا، آئے صحابہ عورتیں، پیغمبر کی بیویاں پریشان ہو گئی تھی، لیکن وہی 12 ربیع الاول جب تیرے پاس ملکہ ہاس آتا ہے، تو اچھلتا ہے، تو کودتا ہے، تو خوشیاں کرتا ہے، تو بتیاں سلگاتا ہے، تو جھنڈیاں لگاتا ہے، تو لوبانوں کی خوشبوئیں لگاتا ہے، تو خچر لے کر بازاروں میں آتا ہے، فیصلہ تو کر تیرا طرز عمل کس کے ساتھ ملتا ہے۔ مدینہ میں صحابہ رو رہے تھے، شیطان خوش تھا، صحابہ رو رہے تھے، عیسائی خوش تھے، صحابہ رو رہے تھے، یہودی خوش تھے، صحابہ رو رہے تھے، کیسر و کسرا خوش تھے۔ آج تو نے فیصلہ کرنا ہے کہ تیرا شجرا کس کے ساتھ ملتا ہے، رونے والوں سے ملتا ہے، مسکرانے والوں سے ملتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رونے والا بھی عاشق ہو، ہنسنے والا بھی عاشق ہو، یا رونے والا عاشق ہوگا یا ہنسنے والا عاشق ہوگا۔ اگر تو عاشق ہے تو ابو بکر دشمن تھا، اگر ابو بکر عاشق ہے تو تو دشمن تھا۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جناب 12 ربیع الاول آپ کی ولادت کا بھی دن ہے، وفات کا بھی دن ہے۔ چلو میں ایک منٹ کے لیے مان لیتا ہوں کہ 9 ربیع الاول آپ کی ولادت نہیں، 12 ہی ولادت ہے، تو میں تجھ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آج سے 7 سال پہلے آج کی 1 نومبر کی تاریخ میں تیرے ابا جی پیدا ہوئے ہوں، اور آج 1 کو 7 سال بعد تیرے ابا جی فوت ہو جائیں، تو کیا کرے گا؟ جلوس نکالے گا، بتیاں سلگائے گا، جھنڈیاں لگائے گا، خوشیاں منائے گا؟ تیرا باپ جس تاریخ کو پیدا ہوا ہو اسی تاریخ کو مر جائے تو تو ہر سال روتا رہے، شان ہوتا رہے، دکھ اٹھاتا رہے؟ آئے تیرے باپ کا جنازہ اٹھے تو تو روئے، تیری ماں کا جنازہ اٹھے تو تو روئے، تیرے بھائی کی لاش پڑی ہو تو تو روئے، اور مکے کے یتیم کا جنازہ اٹھے تو تو خوشیاں منائے؟ سوچ تو صحیح، تو کہاں چلا گیا؟ تیرا ایمان کہاں کھو گیا؟ جہالت، جھوٹ، زد، حد دھرمی، نبی سے دشمنی کا تجھے پتا ہی نہیں کہ میں کس طرح نبی سے دشمنی کر رہا ہوں؟ یہ کام جو تو کرتا ہے، یہ 144,000 صحابہ نے کیوں کیا؟ یہ ابو حنیفہ نے کیوں کیا؟ امام مالک نے کیوں نہیں کیا؟ امام شافعی نے کیوں نہیں کیا؟ احمد بن حنبل نے کیوں نہیں کیا؟ وہ عاشق نہیں تھے؟ اور اس ویسے کرنے نے کیوں نہیں کیا جس نے 32 دانت توڑوا دیے تھے نبی کی سنت میں؟ آئے اس نے تو جلوس میں نکالا، آئے جو دانت توڑواتا ہے اس کو نہیں پتا تھا کہ آج نبی کی ولادت ہے، میں بھی جھڑیاں لگاؤں، اور دانت توڑوانے والا تو جلوس لے کر نہیں آتا، تو نیا عاشق پیدا ہو گیا۔ مجھے یہاں آ کر بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگ انجمن سپاہ صحابہ آپ نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اور نوجوانوں کی اس کاوش کو اللہ قبول فرمائے۔ اس وقت سپاہ صحابہ پاکستان کی ضرورت ہے، اس لیے کہ خمینی نے، ایران نے صحابہ کے خلاف لٹکی کتابیں لکھی اور وہ کتابیں پاکستان میں تقسیم کی ہیں۔ خمینی کی ایک کتاب کا نام ہے کشف الاسرار، اس کے 119 صفحے پر خمینی نے لکھا ہے نعوذ باللہ کہ عمر کافر اور زندیق تھا۔ اور توجہ کیجئے، خمینی نے اسی کتاب کے 107 صفحے پر لکھا کہ میں ایسے خدا کو خدا کیسے مانوں جس نے معاویہ اور عثمان جیسے بدکماش لوگوں کو خلیفہ بنا دیا۔ یہ خمینی کی کتاب ہے۔ مجھے بتاؤ، ایسے حالات میں جب ایران کا ریڈیو، ایران کا ٹیلی ویژن، ایران کے اخبارات پوری دنیا کی 13 زبانوں میں صحابہ کے خلاف لٹریچر چھاپ رہے ہوں، تو اس وقت مجھ پر بھی فرض ہے، پھر پر بھی فرض ہے کہ اسلام کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے صحابہ کی عظمت کو سینے سے لگاؤں۔ اس لیے کہ قرآن کے گواہ صحابہ ہیں، حدیث کے گواہ صحابہ ہیں، محمد کے گواہ صحابہ ہیں، دین کے گواہ صحابہ ہیں۔ حضور مکے میں آئے گواہ صحابہ، حضور مدینے میں آئے گواہ صحابہ، حضور پر قرآن اترا گواہ صحابہ، حضور نے حدیث بیان کی گواہ صحابہ، 144,000 صحابہ، پیغمبر کے چلنے کے گواہ، نبی کے اٹھنے کے گواہ، نبی کے پڑھنے کے گواہ، نبی کے سجدوں کے گواہ، نبی کی شادی کے گواہ، نبی کے مسکرانے کے گواہ، نبی کی وفات کے گواہ، نبی کے آنے کے گواہ۔ صحابہ کو نکال دو، نہ پیغمبر علیہ السلام کی نبوت ثابت نہیں ہو سکتی، قرآن کا قرآن ہونا ثابت نہیں ہو سکتا، حدیث کا حدیث ہونا نہیں ثابت ہو سکتا۔ اس لیے آج کے دور میں ہر مسلمان پر فرض ہے کہ سپاہ صحابہ کے پرچم کے نیچے آئے۔ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ پاکستان میں مولانا حق نواب جنوی نے پہلی مرتبہ شیعہ کو للکارا ہے، اور اس طرح للکارا ہے کہ اس کی مثال کوئی دے نہیں سکتا۔ اس پر 100 سے زیادہ مقدمے مولانا حق نواب پر اس وقت کھائے، قتل کے مقدمات شیعہ نے بنوائے، لیکن اس نے کہا کہ ابو بکر کو جو کافر کہتا ہے میں اس کو مسلمان نہیں مان سکتا۔ ٹھیک ہے، شیعہ سے نکاح کرنا حرام ہے،
کافر سے نکاح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, شیعہ کے قربانی میں حصہ ڈالنا حرام ہے. اس مسئلے کو یاد رکھو, شیعہ کا کام ہے تکیہ کرنا. آپ سے شیعہ تکیہ کر کے کہے گا میں مانتا ہوں, حقیقت میں وہ منکر ہے. اگر وہ کہتا ہے میں نہیں منکر, اس کو کہا خمینی کو کافر ہے, اس نے ابوبکر کو کافر لکھا, عمر کو کافر لکھا. ٹھیک ہے, میری بات صحیح ہے. آپ سپاہی صحابہ میں شامل ہوں گے, سپاہی صحابہ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے. یہ ایک سٹکر ہے, یا اللہ مدد, دیکھ رہے ہیں اس میں خلفائے راشدین کے نام, اس کے پیچھے بوند لگی ہوئی ہے. آپ یہ سٹکر باہر سے خرید لیں, ایک روپیہ اس کا دیا ہے. اور یہ ایک کتاب ہے تحفہ میلاد, ولادت رسول پر جو میں نے باتیں کی ہیں, یہ ساری باتیں اس میں کافی حد تک موجود ہیں. جتنے لوگ آپ یہاں موجود ہیں, حضور علیہ السلام کی سیرت پر بڑی بے مثال جامع مختصر کتاب ہے ولادت رسول کے عنوان پر, سارے دو یہ 10 روپے اس کا دیا ہے, آپ 1 روپے اسٹکر کا دیا ہے. باہر سے آپ کو یہ کتابیں اور اسٹکر مل جائیں گے. تھوڑی سی کتابیں موجود ہیں, یہ لٹریچر ہے جس کو ہم پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دین پہ چلنے کی توفیق دے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة ما ظلمنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ حضور کی شفاعت نصیب فرما, اے اللہ حضور کی محبت نصیب فرما, اے اللہ سپاہ صحابہ کو ترقی عطا فرما, مولانا حق نواز جنگلی پر جن شیعوں نے قاتلانہ حملہ کیا ان کو نیست و نابود فرما, ان کو تباہ و برباد فرما, سپاہ صحابہ کو گلی گلی کوچے کوچے میں روشن فرما. اے الہ العالمین اس مسجد اور مدرسے کو ترقی عطا فرما, یہاں کے نوجوانوں کو ترقی عطا فرما. اے اللہ حضور کی شفاعت نصیب فرما.